الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم میرے معزز طلباء اور علماء کرام، علم کے حصول اور اصل علم تو اللہ تبارک و تعالی کے دین کا علم ہے، اللہ کی کتاب کا علم ہے، اس کے حصول کے لیے ہمارے اسلاف اور بڑوں نے بے انتہا مشقتیں برداشت کی ہیں، بہت بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں اور پوری پوری عمریں وہ اس طلب اور کسب میں گزار چکے ہیں۔ کل کی مجلس میں میں نے آپ حضرات سے امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان کا ایک مکالمہ اور ان کا ایک واعظ و نصیحت وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنے درس سے رخصت کرتے وقت فرمایا تھا، رأیت نور اللہ فی جبہتک ورأیت نور العلم فی جبہتک فلا تفضح بمعصیت اللہ تعالی۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ، اپنے مربی، اپنے محدث امام وقیع ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے یہ بات عرض کی کہ حافظہ کمزور ہو رہا ہے اور اسباق، احادیث، روایات، متون وہ یاد نہیں ہو رہے، اور ظاہر بات ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ عربی فن کے، عربی کلام کے، نثر کے اور شعر میں امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لمیدی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، کہ اگر یہ شعر و شاعری، شعر و سخن، غزل، یہ چیزیں علماء کی شایہ نشان ہوتی تو میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ لبید عرب میں شعر کی دنیا میں ایک دستاویز اور ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مکالمہ وکیع ابن جراح سے بھی جو ہے اس کو منظوم کر کے فرمایا, شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من إلهي ونور الله لا يعطى لعاصي. اگر حافظہ کمزور ہے, اگر علم میں توجہ مرکوز نہیں ہو رہی, کتاب اور سنت کی طرف دھیان وہ یکسو اور متوجہ نہیں ہو رہا, تو اس کے اندر ایک بہت بڑا سبب اور بڑی وجہ وہ گناہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ معصوم وہ تو صرف انبیاء ہوتے ہیں, اور معصوم صرف بچے ہوتے ہیں جو مکلف نہیں ہوتے. ہمارا اور روافض کا, اس نعشریہ کا, شیعہ کا اختلاف ہی اسی بات پہ کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عصمت یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے, جبکہ اہل باطل وہ انبیاء کے ساتھ ان چیزوں میں اہل بیت اور دیگر شخصیات کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تفصیل سے دلائل انشاءاللہ تعالی اپنے مقام پہ آئیں گے. آج کی اس مجلس میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص کو قرآن کریم کے مقام پر بٹھایا ہے, قرآن کریم کی سمجھ اس کو عطا فرما رہے ہیں, روئے زمین پر اور پورے عالم میں سب سے زیادہ بابرکت کلام, سب سے زیادہ بہترین کتاب, سب سے بڑی ہدایت کی رہنمائی اور روشنی, اگر چند آیات اور چند الفاظ بھی اس کے پڑھے جائیں تو صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. ایک ایک حرف کے بدلے میں قرآن کریم کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو وہ شخص جو قرآن کا حرف بھی پڑھ رہا ہے, قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہے, قرآن کو سمجھ بھی رہا ہے, قرآن کے معنی بھی سمجھ رہا ہے, شان نزول اور اس کے روابط کو بھی سمجھ رہا ہے, تو اس کے اجر و ثواب کا کتنا بلند مقام ہوگا. ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں, کچھ اس کے رکھ رکھاؤ ہوتے ہیں. اگر ان کو اپنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی علم میں اور تلمذ میں, سیکھنے میں, پڑھنے میں بہت بڑی برکات نصیب فرما دیتے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ آج کل کے ہمارے طلباء اور علماء یا عوام ہی کیوں نہ ہو, چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں, چند درجات میں شریک ہو جاتے ہیں, یا کوئی ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب ان کو قرآن کریم کا کوئی ترجمہ، بخاری شریف کی کوئی اردو ترجمہ مل جاتا ہے اور وہ اس کا مطالعہ کر کے اور پھر وہ یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ اب ہم بھی عالم ہیں اور ہم بھی دین کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ علماء کرام سے ٹکر لینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور انجام کیا ہوتا ہے کہ 99% اپنی عقل کے غلام بن جاتے ہیں، اپنے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، اور انجام گمراہی اور تباہی ہوتا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا وعن اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ. وجہ کیا ہے گمراہ ہونے کی؟ وجہ کیا ہے صراط مستقیم سے ہٹنے کی؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشات اور اپنی شہوت اور اپنی نفس کو، نفس امارہ کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں بہنوں، ہم نے اس عمل سے اور اس مکروہ فعل سے بچنے کی کوشش کرنی. ایک بڑے عالم گزرے ہیں صرف اور نحو میں، ابن جنی، بہت ہی کم عمری میں، نوجوانی میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عظیم علم عطا فرمایا اور عظیم مرتبہ عطا فرمایا. چنانچہ وہ درس دینے لگے اور بڑی تعداد میں طلباء کرام ان کی درس میں شریک ہونے لگے. ایک دن درس کے بعد طلباء کرام نے ان کو بتایا کہ ابو علی الفارسی وہ تشریف لائے تھے لیکن کھڑکی کے پیچھے بیٹھے رہے، آپ کا درس سنا اور درس ختم ہونے کے بعد وہ واپس تشریف لے گئے. ابن جنی بڑے حیران ہوئے، اس لیے کہ ابو علی فارسی ان کے استاد ہیں، اور اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا فرمایا ابو علی فارسی نے جب میرا درس سنا؟ تو شاگردوں نے جواب دیا کہ شیخ نے فرمایا تزبب قبل انصرام، انگور وقت سے پہلے پک چکے ہیں. کیا کہا؟ انگور وقت سے پہلے پک چکے ہیں. ابن جنی نے جب یہ سنا فترہ کا درسہ، جو ان کے معمولات تھے، جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کی مجلس تھی، جو ان کا درس تھا، سب کچھ چھوڑ دیا. ولازم الشیخ 40 سنة، اور اپنے شیخ کے ساتھ دوبارہ تلمذ اختیار کیا، ابو علی الفارسی کے ساتھ، اور 40 سال تک ان کے ساتھ رہے. اور 40 سال کے بعد جب شیخ نے ان کو اجازت دی اپنی مجلس، اپنا حلقہ اختیار کرنے کی، تو وہ کم و بیش 300 کتابوں کے مصنف ہو چکے تھے. اس لیے اللہ کے دین کے طلب کرنے والے، خواہ وہ ہمارا کوئی طالب ہو، خواہ وہ کوئی عالم ہو، خواہ وہ ایک مسلمان بھائی ہو، بہن ہو، ان کو ہمیشہ جس طرف سے علم کا حصول ہو رہا ہے، جو شخصیات اور افراد ان کے علم کا سبب بن رہے ہیں، ان کا مقام مرتبہ اور ان کے رفعت درجات اور ان کی عزت، ان کی عظمت، ہمیشہ اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. حکیم الامت اور پیر طریقت مصلح امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے علم میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے اور بہت مقبولیت رکھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ زمانہ طالب العلمی میں بہت زیادہ محنت یا بہت زیادہ مجاہدہ نہیں کیا، البتہ اپنے مشائخ اور اساتذہ کا احترام جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں کرتا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ نے جو مقام مرتبہ اور جو علم عطا فرمایا ہے وہ اس عمل کی برکت سے عطا فرمائے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ. شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا، محدث الہند و فقیہ الہند حضرت مولانا یوسف البنوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے شیخ اور استاذ شیخ العرب والعجم، امام الحدیث والروایات والفقہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے جوتے وہ اپنے سر پہ کبھی کبھی رکھا کرتے، لیکن جیسے ہی کوئی دیکھتا تھا، جیسے ہی کسی کے علم میں آتا تھا، فوراً ہٹا لیتے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اور یہ علم حصول کرنے کا اور علم کے راستے پہ چلنے والوں کے آداب اور ان کے اخلاق ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انی لا استغفر لشیخ شیخی قبل ابویا، کہ میں اپنے شیخ اور استاذ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے رفع درجات اور ان کی روح اقدس کے لیے اپنے والدین سے پہلے دعا کرتا ہوں. کیا وجہ ہے اس کی؟ مشہور ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یتیم بچے تھے، والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور والدہ محترمہ وہ ان کو لوگوں کے کام کاج کرنے کے لیے ان کے گھروں میں بھیجتی تھی، لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کام کاج کرنے کے بجائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. ظاہر بات ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کی بستی میں اور زمین پہ پائے جانے والے سب سے بڑے دین کے امام اور فقیہ اور محدث، ان کا حلقہ ہو، ان کا درس ہو، ان کی مجلس ہو، اور اس میں کوئی شریک نہ ہو، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس تشریف لائی اور کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے اور ہم تنگستی کا شکار ہیں، میں اس کو کہتی ہوں کہ کام کاج کرو، روپیہ پیسہ کماؤ، اور یہ آپ کی درس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ کے درس میں آ کر اگر یہ بیٹھے گا تو یہ کھائے گا کیا، اور اس کی معاش کا انتظام کیسے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ محترمہ کو جواب دیا کہ آپ ان کو اس درس میں بیٹھنے دیں، ان کو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے دیں. وَإِنَّهُ لَيَأْكُلُ الْفِسْتَقَ وَالْفَالُوزَجَ عَلَىٰ أَيْدِ الْمُلُوكِ، وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ بادشاہوں کے ہاتھوں سے، بادشاہوں کی مجالس میں پستہ اور فالودے کا حلوہ اور اس کا میٹھا کھایا کریں گے. آج کل آپ بازار میں جائیں، آپ کو پستہ بھی مل جائے گا، فالودہ بھی مل جائے گا، لیکن زمانہ قدیم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. گندم کی روٹی یہ ایک اعلیٰ ترین خوراک سمجھی جاتی تھی. کسی کو گھی میسر آ جاتا تھا تو وہ دعوت سمجھتا تھا اس کو، اور گوشت وغیرہ کا کھانا پینا یہ تو کبھی کبھی الا ماشاء اللہ نصیب ہوتا تھا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ میں سے جو حضرات پسماندہ علاقوں سے تشریف لائے ہیں یا ان علاقوں سے تعلق ہے، 50-60 سال 100 سال پہلے کیا حالات ہوتے تھے آپ اپنے بڑوں سے پتہ کریں. اس زمانے میں، پہلی صدی ہجری میں، امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ یہ بادشاہوں کے درباروں میں شاہی کھانے کھایا کرے گا بشرط یہ کہ علم حاصل کر. جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے علمی شباب کو پہنچے اور ان کا علمی مقام اور مرتبہ وہ اپنی پروان کو، چڑھان کو پہنچا، اور اکبر الملوک فی العالم خلیفہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو اپنی خلافت اور سلطنت کا قاضی القضات بنایا تھا. اس زمانے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، خلیفہ ہارون رشید اس مجلس میں داخل ہوا، غلام اور خادم ساتھ میں شریک تھے. قریب آئے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شاہی برتن پیش کیا اور فرمایا کہ بہت ہی اعلی ترین پستے اور فالودہ آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کھائیں. فمکا ابو یوسف وترعرع الدموع علی وجعه، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے اور آنسو باقاعدہ چہرے پہ بہنے لگے. ہارون رشید سمجھا کہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی خلاف شرع کام ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ دریافت کرنے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے استاذ اور میرے شیخ اور میرے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب میں لڑکا تھا میری والدہ محترمہ کو کہا تھا کہ بادشاہوں کی مجالس میں شاہی خوراک کرے گا بشرط یہ کہ اللہ کا دین حاصل کر لے. پھر فرماتے تھے کہ میرے شیخ کے عام حالات اور میرے شیخ کی اپنی شاگردوں سے نجی مکالمے کا یہ حال ہے. فما تقول فی الدین والآخرہ, تو میرے امام اور میرے شیخ کی جو باتیں دین اور حدیث اور آخرت سے متعلق ہوں گی ان کا کیا حال ہوگا اور وہ کتنی سچی ہوں گی. اس لیے کہ وہ باتیں قرآن سے ہوتی ہیں, وہ باتیں حدیث سے ہوتی ہیں, وہ باتیں اجماع امت سے ہوتی ہیں, اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کر سکتا. دیکھیے حسن التقاضی فی ترجمۃ الامام ابی یوسف القاضی, امام العرب الشیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, حسن التقاضی فی ترجمۃ الامام ابی یوسف القاضی. قاضی ان کو اسی لیے کہا گیا کہ یہ خلیفہ ہارون رشید کے قاضی القضات ایک طویل عرصے تک رہے. اللہ تبارک و تعالی نے فقہ حنفیہ کو جو قبولیت عطا فرمائی ہے, جو مقام عطا فرمایا ہے, جو تفقہ عطا فرمایا ہے, اس کی دو بڑی وجوہات ہیں, اور اگر کہا جائے کہ تین بڑی وجوہات ہیں تو غلط نہیں ہو. نمبر ایک, کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شاگرد عطا فرمائے جو ان کے علم کو جذب کر سکے, اس کو حاصل کر سکے اور اس کو سمجھ سکے. اور دوسری خاصیت وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جو علمی اور جو سیاسی مقام عطا فرمایا وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہو. اور تیسری وجہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور شاگردوں میں امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے قابل اور جیسے بڑے امام اور بڑے مؤلف اور مصنف ان کو وہاں پہ عطا فرمائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالی گپ شپ بھی لگائیں گے, لطائف اور قصے بھی ہوں گے, لیکن جو حقیقت ہے وہ سمجھنا ہے اور جو اصل بات ہے وہ سمجھنی ہے. خبردار کہ کسی نے سونے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, حسن التقاضی نے یہ بات لکھی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں, لہذا ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اپنے استاد, اپنے شیخ, اپنے بڑے, اپنے اسلاف, ان کے اخلاق, ان کے عادات, ان کے واز, ان کے نصائح, ان کے طریقے, اگر یہ ایک تلمیز اور ایک شاگرد جذب کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالی خود بخود ان کو علم کی روشنی اور علم کی قبولیت اور علم کے اندر رسوخ عطا فرما دیتے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور رحمان بابا نے کیا کہا اس بارے میں, دہکان کڑ پلڑ ازمک نکا, دہکان کڑ پلڑ ازمک نکا, سرکوزی کوا چبڑ دے مرغ زار شی. یہ ایسی پشتو ہے جو مجھے بھی آدھی سمجھ میں ہے آدھی سمجھ نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ایسی زمین جو اوپر ہوتی ہے, ایسی زمین جس میں سختی ہوتی ہے, جس میں پتھر ہوتے ہیں, وہ کسان کے کام کی نہیں ہوتی. سرکوزی کوا تذلل اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، اور پھر اس پہ پانی دیا جائے تو پھر دیکھیں کیسے بہترین باغات اور فصلیں نکلتی. ڈاکٹر اقبال فرمایا کرتے تھے، علامہ اقبال جنہیں کہا جاتا ہے، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، اس طرح کوئی شعر. لہذا اس طرح کے اعمال، اس طرح کے اخلاق، اس طرح کے اٹھنا بیٹھنا وہ اختیار کر لیا جائے تو اس میں بڑے فوائد ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسلاف کے اخلاق ہیں، ہمارے اسلاف کے عاجزی اور انکساری ہے، ہمارے اسلاف کے علمی طریقہ حصول ہے، یہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. حقیقت میں یہ طریقہ دین اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے، آپ کی سیرت، آپ کے ارشادات اور آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے وعظ و نصائح ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ لہذا اگر کوئی شخص سنتوں کو اپنانا شروع کر دے، اگر کوئی شخص دینی تعلیمات کو اپنانا شروع کر دے، اگر کوئی شخص اس طرح کے اخلاق بنا لے، اس طرح کی عادات بنا لے جو سیرت طیبہ کے موافق ہو، جو سنت شریفہ کے احکام کے مطابق ہو، خود بخود وہ صراط مستقیم کے اوپر آ جاتا. اس سلسلے میں کچھ مسائل ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے. آپ میں سے اکثر و بیشتر طلباء کرام وہ ہمارے ادارے کے طلباء رہے ہیں، حضرت شیخ والد رحمہ اللہ کی تربیت میں رہے ہیں، ان کی شفقت میں رہے ہیں، اور بے شمار ایسے مسائل ہیں جو وقتاً فوقتاً حضرت والے صاحب نے آپ کو سمجھائے ہیں، آپ کو ازبر کرائے ہیں، آپ کو اس کی تلقین کی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ طلباء ایسے ہیں جو نئے تشریف لا رہے ہیں. کچھ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو پہلی دفعہ یہ تفسیر سن رہے ہیں. لہذا مثلا اب میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں کہ سنن ابن ماجہ میں 15 ایسی خصال ذکر کی گئی ہیں، لا ينبغي للمساجد، جو مسجد کے شایان شان اور مسجد کے موافق نہیں، اور ان میں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ جو ہمارے طلباء کرام کے شب و روز میں پیش آ سکتا ہے وہ ہے مرور فی المسجد، لا تتخذ المسجد ممرا، مسجد کو گزرگاہ بنانا یہ جائز نہیں ہے. مثلا ایک طالب علم مطبخ کی طرف ہے اور وہ وضو کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے حوض کی طرف جانا چاہتا ہے، تو وہ مسجد سے گزرے اس کی اجازت اس کو نہیں ہے. مسجد سے باہر راستہ بنایا گیا ہے، اس راستے پر وہ چل کر جائے، 100 بار جائے، 50 بار جائے، لیکن مسجد کے اندر سے گزرنا اس کی اجازت اس کو نہیں ہے. لہذا معزز طلباء کرام اور جامعہ میں تشریف لانے والے نئے افراد، وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کسی صورت میں مسجد کو گزرگاہ نہیں بنانا ہے. بہت شدید ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو جائیں، کچھ دیر مسجد میں کسی جگہ بیٹھ جائیں، وقت ہو تو نفل پڑھ لیں، نہ ہو تو قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، پھر اس کے بعد اٹھ کے اپنے کام کی طرف چلے جائیں۔ اور اسی طرح ہمارے دین کے اندر دائیں اور بائیں کا امتیاز بہت ہی اہم ہے۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ۔ کتنے انعامات ہیں، کتنے بہترین اللہ تبارک و تعالی حالات بیان کر رہے ہیں، کس کے؟ اصحاب الیمین کے۔ واما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ نام اعمال جس کے سیدھے ہاتھ میں آ جائے تو حساب یسیر ہوگا اس کے ساتھ، اور جس کے ساتھ حساب یسیر ہوگا وہ کامیاب ہے، اور اس کی مغفرت ہو چکی ہے، اور وہ جنت کا حقدار بنے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اعلم هذه الامه بعد الخلفاء الراشدین الاربع المهدیین، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس امت میں خلفاء راشدین کے بعد سب سے بڑی عالمہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان حساب کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ من حوسب فقد ہلک۔ اے عائشہ، اس میں تو محض اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل و احسان درکار ہوگا۔ من حوسب فقد ہلک، جس سے باقاعدہ حساب کرنا کیا اور جس سے باقاعدہ حساب مانگ لیا گیا تو وہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ آخرت کو چھوڑیے، دنیا میں ایک شخص کے ذمے کوئی کام لگا دیا جائے، کوئی بزنس لگا دیا جائے، کوئی مالی معاملات، کوئی ادارہ لگا دیا جائے، اور ایک دن اچانک اس کو بلا کے کہا جائے، اچانک بھی نہیں بتا کے کہا جائے کہ ایک ایک چیز کا حساب دو، مشکلات ہوتی ہیں نہیں ہوتی، اور انسان ہے، کہیں نہ کہیں خطا اور غلطی ہو جاتی۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تو ایک ایک چیز سامنے ہے۔ انہ علیم بذات الصدور ویعلم ما تخفی الصدور۔ لہذا اصحاب یمین یہ سعداء ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جن پہ فضل فرمائے گا وہ اصحاب یمین۔ لہذا طلباء کرام جب پانی پئیں تو یمین سے پئیں، بیٹھ کر پئیں، تین سانسوں سے پئیں، سنت طریقے سے پئیں۔ جب مطبخ میں کھانا کھائیں یمین سے کھائیں، نوالا یمین سے منہ میں جائے، منہ سے کوئی شے نکالنی ہو یمین سے نکلے، قرآن کریم اٹھانا ہو پڑھنا ہو یمین سے اٹھائیں، لے کے کہیں جانا ہو یمین سے لے کر چلیں، سیاہ ستہ میں سے کوئی کتاب ہو، اس کے علاوہ کوئی دینی کتاب ہو، کوئی پند و نصیحت کی کتاب ہو، کوئی اچھی کتاب ہو، یمین میں رکھیں، تسبیح ہو یمین میں رکھیں، حضرت شیخ کی طرف سے عطا کی گئی کوئی تبرک ہو، کوئی تحفہ ہو، یمین میں رکھیں. مدرسے اور مسجد کی طرف سے کوئی انعام و اکرام دیا جا رہا ہو، کوئی تحفہ دیا جا رہا ہو، یمین سے لیں. جو ہمارے قدیم طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت والے صاحب کتنی تاکید کرتے تھے، اور کوئی بے وقوف یسار سے آگے کام لینے کی کوشش کرتا تھا تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی، کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا تھا. یہ سب کیوں ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ مجھے کیا فائدہ ہے؟ میرے والد صاحب کو کیا فائدہ تھا؟ مقصد ہم صرف اور صرف آپ حضرات کو دین کا راستہ دکھانا اور اس کو اپنانے میں کوشش کرانا، اس کی ترغیب دینا، اس کو سمجھانا تھا. نماز پڑھ کے تسبیحات پڑھی جاتی ہیں سنت سے فارغ ہونے کے بعد، تو صرف یمین سے ہونی چاہیے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ، ابو داؤد شریف اور اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں سامنے حوالے لکھے ہوئے، چاہیں تو وہاں سے نوٹ کر. تمام معتبرات میں، فقہ کی تمام متون میں یہ بات موجود. جو ہمارے طلباء کرام اور ہمارے بھائی وقتاً فوقتاً مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اس مسئلے پہ نظر ثانی کریں، اور اس میں کوئی دوسرا قول ہی نہیں ہے. اگر ہے تو لا کے دکھاؤ کہ فلانی تسبیح اور فلانا ذکر اور فلانا عمل الٹے ہاتھ سے پڑھنا چاہیے، ہے ہی نہیں. چیلنج ہے، حضرت والے صاحب فرماتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز کے بعد سنت متصل پڑھنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور فقہا نے یہاں تک کہا ہے کہ کوئی شخص اگر فرض نماز کے بعد فوراً سنت نہیں پڑھتا اور بعد میں پڑھتا ہے تو وہ سنت نہیں ہے، وہ اب نوافل بن چکی ہیں. سنت مؤکدہ تو کہا ہی اس سنت کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد باقاعدہ پڑھا کرتے تھے اس کو. اور ہمارے اور آپ کے اعمال وہ اتنے شان والے اور مضبوط نہیں ہیں کہ ہم اس کو لے کر بیٹھے رہیں اور پھر جب موقع ملے تو گھر پہ جا کے پڑھ لیں. حضرت والد صاحب کا معمول تھا پہلے کہ فرض نماز پڑھانے کے بعد وہ سنت یا تو یہاں دفتر کے سامنے یا پھر دفتر کے اندر پڑھتے تھے. ایک دن جمعے کے بعد ایک بزرگ شخص حضرت والے صاحب کے دفتر پہ تشریف لائے، دروازہ بجایا. حضرت والے صاحب نے خادم سے کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ بزرگ شخص اندر آنے کی، تشریف لانے کی خواہش ظاہر کی انہوں نے. والد صاحب نے فرمایا آئیے. اور والد صاحب اس وقت، کیونکہ اسی وقت کچھ دیر قبل جمعے سے فارغ ہوئے تھے، مصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میرا بیٹا سنت نہیں پڑھتا. کیا نہیں پڑھتا؟ سنت نہیں پڑھتا. میں اس سے کہتا ہوں سنت پڑھو تو کہتا ہے مولوی صاحب بھی نہیں پڑھتے، میں کیوں پڑھوں؟ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب بھی نہیں پڑھتے، میں کیوں پڑھوں؟ تو میں اس کو صرف دکھانے لایا ہوں کہ آپ یہاں پہ آ کے سنت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. یہ عوام، ہماری عوام کا حال ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. اب عالم ہے، فاضل ہے، طالب ہے، صوفی صاحب ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، لمبے لمبے وظائف چل رہے ہیں، سنت نہیں پڑھ رہے. تو ایک عام آدمی دیکھ کے ہی کہے گا جو اس بچے نے کہا کہ مولوی صاحب نہیں پڑھ رہے، میں کیوں پڑھوں؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک ذیلی مسئلہ بتایا. حقیقت یہ ہے القیام للسنت متصلا بالفرض مسنون عند الجمهور الفقهاء، کہ فرض کے بعد جو بخاری شریف میں دعا آئی ہے اللہم انت السلام، یہ اس کے علاوہ اس جیسی اور دعائیں ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت اللہم اعنا علی ذکرک، اس طرح کی دعائیں یا کوئی اہم دعا ہو، کوئی بیمار ہو، کسی کا انتقال ہوا ہو، اس کے لیے دعا کر کے بس پھر سنت پڑھنی چاہیے. سنت کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جنازہ آ چکا ہے، میت رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے دین میں میت کو جلد سے جلد تدفین کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے. لیکن جنازہ سنت کے بعد پڑھا جاتا ہے، ہمارے اسلاف اور علماء کا یہی فتویٰ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا میں یہ نہ دیکھوں کہ طلباء بیٹھے ہیں اور سنت نہیں پڑھ رہا ہے. اور جو آپ کے نئے آنے والے ساتھی ہیں ان کو بھی یہ درس اور یہ مسائل آپ نے سمجھانے ہیں. میں بار بار یہی باتیں کرتا رہوں گا تو پھر آگے کیسے اور باتیں کیسے ہوں گی پھر؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جب نماز کے انتظار میں صفوف میں بیٹھا جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر له وارحمه وتب علیہ. لیکن یاد رکھیے یہ دعا اس شخص کے لیے ہے جو صفوف میں نماز کا انتظار کر رہا ہو، جو مسجد میں صرف وقت گزارنے کے لیے آیا ہے، جو مسجد میں گپے شپے لگانے کے لیے آیا ہے، جو مسجد میں کاروباری باتیں اور حساب کتاب کو حل کرنے کے لیے آیا، جو مسجد میں ٹیوب لائٹیں اور پنکھے گلنے کے لیے آیا، ان کے لیے دعا نہیں. اس لیے کہ صفوف کی شکل میں جو شخص بیٹھے گا تو وہ نماز کی برکات حاصل کرے گا اور اس کے لیے فرشتے دعا گو ہوں. لہذا طلباء کرام اور علماء کرام، وہ اذان ہوتے ہی اور ابھی تو آگے انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان میں تو ہر ہر گھڑی ہر ہر لمحہ وہ عبادت کا ہے، وہ برکتوں کا ہے، اور وہ مغفرت کے طلب کرنے کا ہے. خوب کوشش کریں کہ آپ نماز کے لیے بر وقت صفوف کی شکل میں بیٹھیں. کوئی ضروری بات کرنی ہو آہستہ آواز سے ہو، بلند آواز سے نہ ہو. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے یہ ادب تھا کہ دھیمی آواز ہونی چاہیے. آپ کی مسجد نبوی کا یہ ادب تھا، اور وعلی حذ القیاس تمام مساجد کا یہ ادب ہے. کبھی کبھی نماز کے بعد کوئی شور و غل ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، حضرت والے صاحب کتنی سختی سے اس کو منع کرتے کہ یہ مسجد کے مقام مرتبے اور عظمت اور آداب کے خلاف، اور اس کے حوالے بھی موجود. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج اتنا کافی ہے، آگے چلیں. اچھا، اسی طرح نماز کے بعد جو ہمارے معمولات ہیں، خاص طور پہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، ظہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے. یہ تعلیم بھی علم کا حصہ ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، حافظ الحدیث اور بر صغیر کے بڑے علماء میں سے ایک عالم، اور انہوں نے جو مسائل، جو فضائل اور جو تمام آداب جمع کیے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اس کو آپ حضرات کبھی کبھی شوق سے پڑھیں، آپس میں باریاں لگا لیں اور شوق سے سنیں، اور زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ آیت کریمہ، اور آخری 10 سورتیں، موقع ملے تو سورہ یاسین بھی پڑھ لیں. اور اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، اس دعا میں شریک ہو کر پھر اپنے معاملات کے اندر مشغول ہوں، مغرب کے بعد نہیں، عشاء کے بعد. مغرب سے عشاء تک کوشش کرے کہ طلباء کرام مسجد میں موجود ہوں. اس وقت میں اساتذہ نے جو نقطے لکھوائے ہیں، جو نوٹس لکھوائے ہیں، جو حوالے لکھوائے ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. جو حفاظ کرام ہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں، تراویح کی تیاری کریں. عشاء کے بعد جب کھانے سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد پھر جو آپ کے معمولات ہیں، جو طریقے ہیں، اس کے مطابق چلیں. دارالاقامہ میں جس طرح آپ نے رہنا ہے، یاد رکھیے یہ تمام جو جگہ ہے، یہ ایک اللہ کے دین کا مدرسہ ہے، یہ اللہ کے دین کا قلعہ ہے. اور جن لمحات میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ان لمحات میں بھی آپ کا اللہ سے ایک تعلق ہونا چاہیے. آپ عالم ہیں، آپ طالب ہیں، آپ اللہ کے دین کے طلب کی سفر میں نکلے ہیں. لہذا ہر ہر لمحے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے غیظ و غضب سے دور رہنا ہوگا، اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنی ہو. اسی طرح جب مسجد میں داخل ہوں، مسجد سے نکلیں، تو یاد رکھیے کہ جو آداب ہیں، داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے، جوتا پہنتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے اور جوتا اتارتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے، اور مسجد کے اندر آرام تسلی سے بیٹھنا. سبعۃن یظلہم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ. حدیث شریف ہے نا، ان لوگوں میں سے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، وقلبہ معلق بالمساجد، اور ایسا نوجوان کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ ہم نہیں ہوں گے، یہ ہم اللہ کے دین کے وارث نہیں ہوں گے، یہ ہم انبیاء کے ورثہ نہیں ہوں گے، اور یہ ہم دین والے دعوے دار نہیں ہوں گے کہ جن کا دل مسجد میں اٹکا ہو. تو پھر کون ہو؟ اس کے علاوہ کون سی مخلوق ہے دنیا میں جو اس حدیث کے اوپر عمل کرے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے محترم طلباء کرام، یہ کچھ نصائح بھی ہیں اور کچھ حقیقت میں تو یہ سنن ہے، حقیقت میں تو یہ دین کا بیان ہے. ان کو اپنانا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اسی طرح جب اذان شروع ہو جائے تو اس دوران میں اٹھنے کی کوشش نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. مسجد کی طرف آنے کا حکم ہے، مسجد سے بیت الخلاء جانے کا حکم نہیں ہے. مسجد آنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ اذان ہوئی اور سیدھا کینٹین کی طرف بھاگے، اذان ہوئی حوض کی طرف بھاگے. تسلی آرام سے بیٹھیں، اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، دعا کریں، اس کے بعد آپ کے جو ضروری معاملات ہیں اس کو دیکھیں. اذان کے دوران جانے کی اجازت نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح جو وظائف ہے، اوراد ہیں، ان کو سنت کے بعد کر لیا کریں. منع نہیں کر رہے اس سے، لیکن سنت سے پہلے بالکل بھی نہیں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ کو وہ آداب، وہ نصائح، وہ طریقے جو حقیقت میں دین ہیں، سنت ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگا. یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو بارہا آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن ایک دفعہ اتمام حجت کے لیے اس کو بیان کرنا ضروری تھا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہمارے ادارے کے قیمتی اساسہ اور ادارے کے بہت ہی مخلص خادم، ہمارے بڑے اکبر بھائی، ان کی والدہ کا رات میں انتقال ہوا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، مولانا اکبر کو اور ان کے تمام رفقاء اور خاندان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، کل یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، لیکن وہ نسخہ بکھرا پڑا تھا مختلف چمڑوں میں، اور اسی طریقے سے پتھر کے بلاکوں پر اور بانس کے ٹکڑوں میں، اور اسی طریقے سے درختوں کے پتوں پر اور کھجور کے شاخوں پر لکھا ہوا بکھرا پڑا تھا۔ جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے تھے، اور اس میں بڑی تعداد ان صحابہ کرام کی بھی تھی جو حافظ قرآن تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور بخاری کے اندر یہ روایت تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، باعث الیہ ابو بکر لمقتل اہل الیمامہ، اہل یمامہ جب شہید ہو گئے تھے تو ان کے شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ زید بن ثابت کہتے ہیں۔ وعندہ عمر رضی اللہ عنہ، تو عمر بھی پاس بیٹھے تھے۔ جب میں آیا، فقال ابو بکر ان عمر اتانی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمائے کہ عمر، حضرت عمر میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت سارے صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، تو اسی طریقے سے معرکے تو ہوتے رہیں گے اہل اسلام اور کفر کے، تو ظاہر ہے جب دیگر صحابہ کرام جام شہادت نوش کرتے جائیں گے تو حفاظ قرآن بھی ساتھ ساتھ شہید ہوتے جائیں گے۔ ارادہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی تاخیر کے آج سے حکم دے دے قرآن مجید کی جمع کرنے کا. تو بخاری میں روایت ہے فقال ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر یوم الامام بقراء القرآن وانی اخشى ان يستحر القتل بقراء القرآن فی المواطن کلها. اندیشہ ہے کہ اب ہر جگہ حفاظ قرآن جو ہے نا وہ شہید ہوتے رہیں گے. فیذهب قرآن کثیر, تو قرآن مجید کا بہت سارا حصہ جب حافظ جائیں گے تو وہ بھی ساتھ چلا جائے گا. اس لیے انی ارا ان تأمر بجمع القرآن, میرا یہ ہے کہ آپ فوری طور پر حکم صادر فرمائے قرآن مجید کی جمع کرنے کا, اور کتابی شکل میں قرآن مجید کے محفوظ کرنے کا حکم دے دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زید بن ثابت کو واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے کہا قال کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ کام کیسے کروں جو حضرت نے نہیں کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں قرآن مجید جمع کرنے کا حکم نہیں دیا, تو جو کام حضرت نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کروں. فقال عمر هو والله خیر, حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہی خیر ہے. حضرت تو کر نہیں سکے اپنے زمانے کے اندر, اس وقت تو قرآن مجید اتر رہا تھا, کیسے جو ہے نا جمع کر دیا. اور انہوں نے ہر آیت لکھوائی ہے اور تاکید فرمائی ہے کہ فلاں آیت کو فلاں سورت کے اندر فلاں آیت کے بعد لکھ کے یہ جمع کرنا ہے. باقی اس وقت تو قرآن اتر رہا تھا. آج خیر یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کے جمع کرنے کا حکم صادر فرمائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زید بن ثابت سے جو ہے نا یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. فلم یزل یراجعنی, مسلسل حضرت عمر مجھ سے جو ہے نا یہی مطالبہ کرتے رہے. حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صدر عمر, آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے بھی میرا شرح صدر فرمایا اس کام کے لیے جس کے لیے اللہ پاک نے حضرت عمر کا شرح صدر فرمایا تھا. ورائے تمہارا عمر, اور پھر اس کے بعد میری رائے بھی وہی ٹیری جو حضرت عمر کی رائے تھی, اور میں نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا. یہ سارا واقعہ کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. کس سے؟ زید بن ثابت سے. ان کو بلایا ہے, کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا قال زید قال ابو بکر, حضرت ابوبکر نے فرمایا قال زید قال ابوبکر انک رجل شاب عاقل لا نتهمک وقد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ زید بن ثابت آپ نوجوان ہو, سمجھدار ہو, لا نتہمک, ہم آپ سے مطمئن ہیں, اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے جس وقت وحی اترتی تھی. آپ نوجوان ہیں اور سمجھدار ہیں, ہم آپ سے مطمئن ہیں, اور آپ کاتب وحی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وحی لکھتے تھے جب وحی اترتی تھی. فتتبع القرآن فاجمعه, آپ قرآن مجید کو تلاش کریں, یعنی قرآن مجید کی آیات جو مختلف چیزوں پر مکتوب پڑی ہے سب کو تلاش کرے, سب کو جمع کرے. اب زید بن ثابت اپنی بات بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات میرے سامنے آئی فقل لو کلفونی بنقل جبل من الجبال ما کان باسقل مما کلفنی بجمع القرآن. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے حکم دیتے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ رکھ دے تو آہستہ آہستہ اس پہاڑ کو منتقل کرنا دوسری جگہ، یہ کام تو میرے اس حکم کی تعمیل میرے لیے آسان، یہ کام میرے لیے آسان تھا. لیکن جس حکم کا انہوں نے مجھے مکلف بنایا ہے، یعنی جمع قرآن کا، اس حکم کے تعمیل میرے لیے پہاڑ کو منتقل کرنے کے حکم کے تعمیل سے بھی زیادہ بری ہے، کیونکہ یہاں ذمہ داری ہے، وہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پہاڑ کو یہاں سے منتقل کر دیں، وہاں ڈالنا ہے، صحیح لگے غلط لگے. لیکن یہاں پر اگر معمولی خطا ہو گئی تو تباہ ہو جائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، پانی کے کنارے کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو امام صاحب نے بچوں سے کہا ذرا سنبھل کے رہو، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر پھسل جائے اور نیچے پانی میں چلے جاؤ. تو ایک بچے نے کہا امام صاحب سے آپ ذرا دھیان سے جائیں، ہماری نہ سوچیں. کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ ذِلَّةَ الْعَالِمِ ذِلَّةُ الْعَالَمِ. آپ عالم ہیں، امت قوم کے مقتدا ہے، آپ پھسل گئے تو ساری امت پھسل جائے گی. ہم تو بچے ہیں، پھسل گئے تو ایک بچہ گر جائے گا، لیکن اگر آپ پھسل گئے گر گئے تو ساری امت گر جائے گی، پھسل جائے گی. آپ اپنی سوچیں، ہماری نہ سوچیں. تو اس لیے زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میرے لیے پہاڑ کے منتقل کرنے کے حکم کی تعمیل سے بھی کیا تھی زیادہ شاق، وہ اس حکم کی تعمیل آسان اور اس حکم کی تعمیل میرے لیے مشکل. لیکن حکم آیا تو میں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کام کے کرنے کا حکم کیسے دیا اور اس کام کے انجام دینے کا ارادہ آپ لوگوں نے کیسے کیا جس جو کام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے فرمایا ہوا واللہ خیر، زید بن ثابت اللہ کی قسم یہی خیر ہے. فلم یزل یحس مراجعتی حتی شرح اللہ للذی شرح له صدر ابو بکر و عمر. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار جو ہے نا مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ یہ کام کریں، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اللہ نے میرے بھی شرح صدر فرمایا اس کام کے لیے جس کے لیے اللہ نے ابو بکر عمر کا شرح صدر فرمایا تھا. اور اب جو ہے نا میری رائے بھی وہی ٹھہری جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی. میں نے قرآن مجید جمع کرنا شروع کر دیا اور اس وقت اعلان کروایا جس کے پاس قرآن مجید کہ جو آیات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے ہوئے جس کے پاس وہ سارے کے سارے لے کر آئے. اب چمڑے کے جو ہے نا ٹکڑے آنا شروع ہو گئے، پتھر بلاک آنا شروع ہو گئے اور درختوں کے پتے آنا شروع ہو گئے، دستوں کی ہڈیاں آنا شروع ہو گئی اور اسی طریقے سے بانس کے ٹکڑے آنا شروع ہو گئے جن پر جو ہے نا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات اپنے حکم سے جو ہے نا لکھوائے تھے. یہ سب کچھ آیا سورہ توبہ کے آخری آیات، وہ نہیں مل رہی تھی، یاد تو ہمیں تھی لیکن وہ آیات جو ہے نا وہ نہیں مل رہی تھی. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت نہیں مل رہی تھی. حافظ قرآن تو بہت سارے تھے، زید بن ثابت خود بھی حافظ تھے، خلفائے راشدین سارے کے سارے حافظ تھے، آدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تلاوت جو ہے نا وہ مسلسل سنتے تھے، لیکن تحریری شکل میں آیت نہیں مل رہی تھی. کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ اس آیت کو لے کر آئے اور ان کے پاس جو ہے نا یہ آیت لکھی ہوئی ملی. اسی طریقے سے سورۃ احزاب کی جو ہے نا آیت ہے، من المؤمنین صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. آیت کیا ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ایمان والوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کیے وعدوں کو انہوں نے کیا کر دیا، سچا کر کے دکھایا. یہ جو سورۃ احزاب کی آیت ہے یہ بھی نہیں مل رہی تھی. آیت تو ہمیں یاد تھی اور ہم نے حضرت سے بھی اس کی تلاوت سنی تھی اور خود بھی ہم اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، یاد تھی، لیکن یہ آیت بھی نہیں مل رہی تھی. اور یہ آیت حضرت ابو خزیمہ کے پاس سے ملی. پھر خزیمہ، ابو خزیمہ، اور جمع کرنے کا طریقہ بھی مطلب یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت کو تو قرآن مجید یاد تھا، وہ اپنے حافظے سے بھی نسخہ تیار کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا. اور بھی بہت سارے حفاظ قرآن تھے اور ان کے اذہان سے بھی قرآن مجید کے نسخے کو کیا کر سکتے تھے، تیار کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا. انہوں نے تمام کے تمام ذرائع کو استعمال فرمایا، پروئے کار لایا، یعنی قرآن مجید کی آیات جن ٹکڑوں پر، پتھروں پر اور پارچوں پر لکھے گئے تھے وہ سب کے سب جو ہے نا انہوں نے منگوائے. اور اس وقت تک انہوں نے کسی آیت کو صحیفے میں شامل نہیں کیا جب تک اس آیت کے متواتر ہونے کی خبر زبانی اور تحریری طور پر جو ہے نا نہیں ملی. اور اس آیت کا متواتر ہونا زبانی اور تحریری شہادتوں کو ثابت نہیں ہوا، اس وقت تک انہوں نے کسی آیت کو صحیفے میں شامل نہیں کی. اور جو بھی لے کر آتا تھا، اس جس کے پاس جو آیات پڑی تھی اور حضرت نے ان کو لکھوایا تھا، تو جو لے کے آتا تھا حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں اس کو وصول کرتے تھے اور باقاعدہ پھر اس پر شہادت لیتے تھے، دو آدمی کی گواہی جو ہے وصول کرتے تھے کہ ہاں بالکل یہ وہی آیت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے جو ہے نا لکھوایا گیا تھا، یہ وہی جو ہے نا کتبہ ہے جو حضرت کے حکم سے لکھوایا گیا تھا. اس طریقے سے انہوں نے اہتمام فرمایا قرآن مجید کے جمع کرنے میں. اور اس طریقے سے بہت سارے جو ہے انہوں نے مصحف تیار فرمائے جس میں قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک سارا کا سارا جو ہے نا وہ لکھا گیا، یعنی ایک بڑا نسخہ جو ہے نا وہ تیار ہوا کئی مصحفوں میں. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پڑا تھا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے تو ان کے پاس چلا گیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حفص رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، کیونکہ حضرت عمر کے بعد پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے، تو شروع میں یہ نسخہ حضرت حفص رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت عثمان کو بتایا کہ اسلام جزیرہ عرب سے باہر نکل چکا ہے، روم اور فارس کے بہت سارے علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے، اور یہ جو آذربائیجان ہے اور آرمینیا اور یہ سارے کے سارے علاقے جو ہے نا یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے ہیں. جوز جان جہاں ایک تاریخی درخت تھا، جہاں حضرت حسن حسین نے نمازیں پڑھی تھی، آرام کیا تھا، کئی سو سال تک وہ درخت جو ہے نا وہ بعد میں بھی باقی رہا اور زندہ رہا. تو اب یہ ہے کہ امت کے اندر اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے کی دعوت کے بارے میں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ اختلافات وہی شکل صورت اختیار کرے جو شکل صورت اختلافات نے تورات انجیل زبور کے بارے میں اختیار کی تھی. آج سے اس کے تدارک ہونی چاہیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر وہ مصحف منگوایا جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، اور جسے امت کے اتفاق کے ساتھ تیار کیا گیا تھا، وہ مصحف منگوایا. اور پھر انہوں نے صحابہ کرام کو حکم دیا، چار صحابہ کرام کو انہوں نے پھر حکم دیا کہ آپ اس مصحف کو، یعنی اس سے آپ کئی نقول جو ہے نا وہ تیار کریں. حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر اور سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث، یہ چار صحابہ کرام تھے. یعنی اصل ذمہ داری ان چار کی تھی، اور پھر ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہو گئے تھے. زید بن ثابت انصاری تھے اور باقی تین جو ہے نا وہ قریشی تھے. یہاں تک تاکید فرمائی کہ اگر کسی جگہ اختلاف ہو جائے زید بن ثابت کے درمیان اور آپ کے درمیان، تو آپ لغت قریش میں لکھیں، اس لیے کہ قرآن مجید لغت قریش میں اللہ پاک نے نازل فرمائے. اور اس طریقے سے انہوں نے کیا کر لیا، سات نسخے تیار کیے، کیونکہ اس زمانے میں اسلامی ریاست کے بڑے سات ہیڈ کوارٹر تھے، تو تاکہ ہر ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک نسخہ پڑا رہے اور لوگ اپنی تلاوت جو ہے نا اس کے مطابق کیا کریں. سات نسخے تیار کیے. ایک نسخہ مکے میں رکھوایا، ایک میں اور جو مرکز تھا. سات نسخے تیار کیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نسخہ تیار کیا گیا تھا، اس میں سورتوں کی یہ ترتیب نہیں تھی جو آج ہے، کیونکہ اس نسخے کے اندر تو ہر ایک سورت کو الگ الگ لکھا گیا تھا. سورہ فاتحہ الگ، سورہ بقرہ الگ، سورہ آل عمران الگ، اس طریقے سے ہر ایک سورت کو الگ الگ جو ہے نا لکھا گیا تھا، اور اس ترتیب کے ساتھ صورتیں اس میں نہیں لکھی گئی تھی جس ترتیب کے ساتھ آج ہے. لیکن یہ جو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو پھر مصحف تیار فرمایا، جو نسخہ انہوں نے تیار فرمایا، بلکہ جو نسخے انہوں نے تیار فرمائے، اس میں قرآن مجید کی صورتوں کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھا گیا جس ترتیب کے ساتھ آج ہے. اور یہ ترتیب اجتہادی نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب کیا ہے، توقیفی ہے. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یا صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے اس ترتیب کو وضع نہیں کیا، جیسے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اور اسی طریقے سے ان چار صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے اس ترتیب کو کیا کیا، وضع کیا، اسی بات نہیں ہے. یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، سمجھے نا. یعنی یہ ترتیب یہ عقل سے نہیں دی گئی، بلکہ یہ ترتیب جو ہے نا استنباط سے نہیں دی گئی، بلکہ یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، وحی کے ذریعے سے اسی ترتیب کا حکم دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں دو سورتوں کے درمیان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیہ کا حکم نہیں دیا، وہاں تسمیہ بھی نہیں لکھا گیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ترتیب جو ہے نا یہ توقیفی ہے. اور ترتیب توقیفی کی ایک اور دلیل، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل کو قرآن مجید سناتے تھے. وفات کے سال دو مرتبہ دور فرمایا، تو ظاہر ہے کوئی ترتیب تو تھی جس کے تحت وہ قرآن مجید سناتے تھے اور حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کی، تو یہی ترتیب تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیب حضرت کے زمانے میں تھی، صحابہ کرام نے قرآن مجید یاد کیے تھے، اور اس طریقے سے صحابہ کرام جو ہے نا وہ نمازوں کے اندر اول سے لے کر آخر تک قرآن مجید پڑھتے تھے. تو یہ ثابت ہوا کہ یہ ترتیب توقیفی ہے، اس ترتیب کا حکم جو ہے نا وہ وحی کے ذریعے سے ملا ہے، اور یہ ترتیب شروع سے تھی. بعد میں جو ہے نا اس ترتیب کو حضرت عثمان یا دیگر جو چار صاحب ہوئے انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس ترتیب کو وضع نہیں کیا، یہ ترتیب پہلے سی تھی. اسی ترتیب کے ساتھ حضرت بھی قرآن مجید پڑھتے تھے، اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام حضرت کی حیات میں قرآن مجید پڑھتے تھے اور نمازوں میں ختم کیا کرتے تھے، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ ہر سال رمضان میں دور کیا کرتے تھے. اسی ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ساتھ انتقال کے سال دو مرتبہ دور کیا. ہاں کچھ چیزیں بعد میں پھر شامل کی گئی، جیسے کہ قرآن مجید کو سات احزاب میں تقسیم کیے گیا، تو یہ چیزیں بعد میں جو ہے نا یہ نشانات بعد میں لگائے گئے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام مہینے میں سات مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرتے تھے، سات دن میں قرآن مجید کو ختم کرتے تھے. تو اس طریقے سے سات احزاب میں کیا کر دیا، ہفتے میں قرآن مجید ختم کرے، سات احزاب میں قرآن مجید کو تقسیم کیے گیا، روزانہ ایک حزب جو ہے نا وہ پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے سات دنوں کے اندر قرآن مجید کیا ہو جائے گا، یہ نشانات بعد میں لگائے گا. اسی طریقے سے تیس پاروں میں قرآن مجید کو جو تقسیم کیا گیا ہے، یہ تقسیم بھی بعد میں ہے، اور تیس پاروں کے اندر قرآن مجید کو جو تقسیم کیا گیا ہے اس میں یعنی اس تقسیم کے اندر معنی کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ آپ پڑھیں گے اور آپ نے پڑھ بھی ہے، ترجمہ شروع ہوگا تو اس وقت آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ ایک مضمون جو ہے نا وہ شروع ہے اور مضمون کے دوران جو ہے نا وہ پارا ختم ہو جائے، دوسرا پارا شروع ہو جاتا ہے. تو معنی کا اعتبار جو ہے اس تقسیم کے اندر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس تقسیم کے اندر جو اعتبار کیا گیا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ تیس مساوی حصوں پر قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا ہے، تعلیم تعلم میں آسانی پیدا کرنے کے لیے. سمجھ گئے بات کو؟ یعنی تیس مساوی حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا. کس لیے ایسا کیا گیا؟ تعلیم تعلم میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے یاد کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے. اس لیے کہ اگر اول سے لے کر آخر تک جو ہے نا قرآن مجید ایک ہی جو ہے نا ترتیب سے چلے تو یاد کرنے والا تکاوٹ اکتاہٹ کا کیا ہو جائے گا، شکار ہو جائے گا. اور مختلف صورتوں میں تقسیم کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آدمی ایک پارا ہے، بچہ ایک پارا یاد کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، دل کے اندر مطمئن ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ میں نے کیا کر لیا، محفوظ کر لیا. پھر جب دوسرے میں داخل ہوتا ہے، دو پارے یاد ہوتے ہیں، تو پھر اور زیادہ خوش ہوتا ہے، ماں کو بھی بتاتا ہے، باپ کو بھی بتاتا ہے، دوستوں کو بھی بتاتا ہے. ماں باپ بھی جب سنتے ہیں کہ ایک دو پارے بچے نے یاد کر لیے تو وہ بھی خوشی خوشی ہر کسی کو بتاتے رہتے. تو یہ جو تقسیم ہے تیس پاروں میں، یہ بعد میں یہ تقسیم کیا گیا ہے، اور میں نے کہا کہ اس تقسیم کے اندر معنی کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ہی مضمون جو ہے نا، یعنی ایک مضمون جاری ہوتا ہے کہ بیچ کے اندر پارا کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، ایک پارا ختم ہوتا ہے، دوسرا پارا شروع ہوتا ہے، اور مضمون وہی چل رہا ہوتا ہے. یہ جو تقسیم تیس پاروں کے اندر، یہ صرف تعلیم تعلم میں اور اسی طریقے سے حفظ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے. ایک اور تقسیم ہے رکوعات کی، تو اس تقسیم کے اندر معنی کا لحاظ رکھا گیا ہے. ایک بات جو ہے نا یہاں سے شروع ہو گئی اور وہ آگے جا کر جو ہے نا ایک جگہ وہ بات جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور وہاں سے پھر دوسری بات شروع ہوتی ہے, تو وہاں پر رکو کا نشان لگایا. اور یہ جو رکو میں پھر سورتوں کو تقسیم کیا گیا ہے, اس میں میں نے کہا کہ معنی کا اعتبار کیا گیا ہے, اور قرآن مجید کے اتنے حصے کو جو ہے نا رکو کا رکو میں جو ہے نا تقسیم کیا گیا ہے, اور رکو کے اندر شامل داخل کیا گیا ہے کہ آپ ایک رکعت کے اندر جو ہے نا اتنی تلاوت کیا کرے, اور اسی وجہ سے اس کو نام دیا ہے رکو, کیونکہ رکو کس کو کہتے ہیں؟ رکعت کو کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تلاوت جو ہے نا ایک رکعت کے اندر آپ کو کرنا چاہیے, لازمی نہیں ہے, لازمی تو ایک لمبی آیت ہے یا تین مختصر آیتیں ہیں, لیکن مناسب قرت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ ایک رکعت کے اندر اتنی قرت جو ہے نا کیا کرے. یہ تقسیم جو ہے نا یہ کسی اعتبار سے ہے, یہ اس میں جو ہے نا معنی کا اعتبار کیا گیا ہے. تو یہ تمام کے تمام نشانات جو پاروں میں لگائے گئے ہیں یا صورتوں میں لگائے گئے ہیں, یہ بعد کے لوگوں نے لگائے ہیں, اور ان کے جو لگانے کی تاریخی ہیں وہ صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے, اور اسی طریقے سے ان چیزوں کے وضع کرنے والے جو ہے نا ان کے نام بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں توقیفی نہیں ہے, یہ بعد میں یہ سارے کے سارے نشانات لگائے گئے ہیں, یہ صرف تعلیم تعلم میں آسانی پیدا کرنے کے لیے. البتہ یہ ہے کہ پاروں کے اندر جو تقسیم ہے, پاروں کی جو تقسیم ہے اس میں معنی کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے, معنی کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے, اور رکوعات کی تقسیم کے اندر معنی کا اعتبار کیا گیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں کچھ باتیں آپ اس کے سامنے آج رکھنی ہے. تفسیر فسر سے ماخوذ ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ کشف, کسی چیز کو کھولنا, واضح کرنا, ظاہر کرنا. اور علم تفسیر کی تعریف ہوا علم یبحث فیہ من کلام اللہ تعالی من حیث انہ یکشف بہ مراد اللہ او مراد کلام اللہ. یہ علم تفسیر کی تعریف ہے. ہوا علم یبحث فیہ من کلام اللہ من حیث انہ یکشف بہ مراد اللہ او مراد کلام اللہ. علم تفسیر وہ علم ہے جس میں اللہ کے کلام سے بحث کیا جاتا ہے, اس حیثیت سے کہ اس سے واضح ظاہر ہوتا ہے اللہ کا مراد, یا اللہ کے کلام کا جو مراد ہوتا ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ واضح ظاہر ہوتا ہے. اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے جس علم میں بحث کیا جاتا ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم تفسیر کہتے ہیں. علم تفسیر کا موضوع قرآن مجید ہے. ایک ہے قرآن کا موضوع اور ایک ہے علم تفسیر کا موضوع. تو علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اس حیثیت سے کہ اس سے مطالب اور معانی حاصل ہو. موضوع اس کا کیا ہے؟ قرآن ہے. اس حیثیت سے کہ قرآن کے جو مطالب اور معنی ہے وہ کیا ہو جائے, معلوم ہو جائے اور وہ حاصل ہو جائے. یہ علم تفسیر کا موضوع ہے. اور علم تفسیر کا جو غرض ہے وہ ہے قوت نظریہ اور قوت عملیت کا تکمیل اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کی. قوت عملیہ کیا ہے؟ عقیدہ. قوت نظریہ کس کا نام ہے؟ عقیدے کا نام ہے. اور قوت عملیہ کس کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے. تو علم تفسیر کا غرض کیا ہے؟ کہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے، عقیدے کا اصلاح ہو جائے، اور آپ کے اعمال بھی کیا ہو؟ درست ہو. تو عقیدے کو درست کرنا، اعمال کو درست کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ہے علم تفسیر کا غرض. یہ علم تفسیر کا کیا ہے؟ غرض ہے. علم تفسیر میں اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ مفسر اول مفسر دوم کون ہے. تو علم تفسیر میں میں نے کہا کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھے، مفسر اول قرآن کا خود قرآن ہے. مفسر اول قرآن کا خود کون ہے؟ قرآن ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض بعض کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے. تو مفسر اول قرآن کا جو ہے نا، یہ خود قرآن ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر کل کے سبق میں آپ نے آیت پڑھی تھی، واحسن تفسیرا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس کوئی انوکھی بات، کوئی پیچیدہ بات لے کے آتے ہیں، تو ہم آپ کو اس کا ٹیک ٹیک جواب عطا کرتے ہیں اور بہترین تفسیر کے ساتھ ہم آپ کو جو ہے نا اس کا جواب عطا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ تفسیر قرآن مجید کے لیے استعمال فرمایا ہے اس آیت کے اندر، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید بھی تفسیر ہے بعض حصے بعض حصوں کی. وہ احسن تفسیر کہا نا، تو ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے بعض حصے قرآن مجید کے بعض حصوں کی کیا ہے؟ تفسیر ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک حکم کو ایک جگہ ذکر کرتے ہیں اجمال کے ساتھ، اور اسی حکم کو اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ذکر کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ تفسیر کے ساتھ. تو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ مقام تفسیر ہے اسی مقام کا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو اجمال کے ساتھ ذکر کیا، القرآن یفسر بعضہ بعضا. اور سب سے اولا تفسیر یہی ہے جو قرآن بیان کرے، یہ سب سے اولا تفسیر ہے. اب میں اس کے کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ زیادہ مثالوں کی وجہ سے بات پھر کیا ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی. کچھ مثالیں جو ہے نا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ایک جگہ یہ حکم آیا ہے کہ میری آیتوں کو بیچ کر اس کے بدلے میں تھوڑے پیسے مت لیا کرے. اب بعض لوگوں نے اصول تفسیر کو نظر انداز کر کے آیت کا مطلب یہ بتا دیا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اجرت حالت طاعات ناجائز ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. لہذا اگر آپ نماز پڑھاتے ہیں اجرت لیتے ہیں تو آیت کی مخالفت لازم آ گئی، قرآن پڑھاتے ہیں اجرت لیتے ہیں تو آیت کی مخالفت لازم آئی، آپ نے آیات قرآنی کے بدلے میں کیا لے لیا؟ پیسہ لے لیا. اور اللہ نے منع فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اصول تفسیر کو نظر انداز کر کے میں نے کہا کہ بعض لوگوں نے اس آیت سے یعنی اس آیت اپنی مطلب کی تفسیر جو ہے نا اس آیت کے بیان کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اجرت اخذ اجرت علی الطاعات جو ہے نا وہ ناجائز ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ حکم آیا ہے اجمال کے ساتھ مختصراً آیا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کہیں اور یہ حکم تفصیل کے ساتھ آئی یا نہیں آیا، تو تلاش کے بعد ہمیں ملا فویل للذین ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں کیا لے لے، ثمن قلیل لے لے. تو ثابت ہوا کہ یہاں لا تشترو بے آیاتی ثمن قلیل سے مراد کیا ہے؟ وہ شکل صورت ہے کہ جب آدمی غلط مسائل لے کے غلط مسائل بتاتا ہے پیسہ لے کے، اور اس طریقے سے قرآن مجید میں تحریف لفظی یا تحریف معنوی کر کے جو ہے نا کیا لے لے اس کے بدلے میں پیسہ لے لے، وہ لوگ مراد ہے اس سے. اور یا یہ ہے کہ رشوت لے کے پیسہ لے کے غلط فیصلہ دے دے، وہ لوگ مراد ہے، وہ مراد نہیں ہے کہ جو قرآن مجید پڑھا کے جو ہے نا اس کے عوض میں پیسہ لیتا ہے یا نماز پڑھا کے کیا لیتا ہے کچھ تنخواہ وغیرہ لیتا ہے، وہ مراد نہیں ہے. بلکہ وہ لوگ مراد ہے کہ جو کیا کرتے ہیں آیات خداوندی میں تحریف کر کے پیسہ لیتے ہیں، آیات خداوندی میں کیا کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں، اور یہ تحریف کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے عوض میں ان کو کیا ملے. یہودیوں کے علماء یہی کرتے تھے، ہر بادشاہ اور ہر جو ہے نا حاکم کی مرضی کی اور قوم کی مرضی کے مطابق کیا کرتے تھے، تحریفات کرتے تھے اور پھر جو ہے نا ان کو پیسے ملتا تھا. تو یہ مراد ہے کہ جو آیات خداوندی میں تحریف کر کے اس کے بدلے میں پھر کیا لے لے، پیسہ لے لے، یا غلط مسائل بتا کے اس کے بدلے میں کیا لے لے، پیسہ لے لے، یا یہ ہے کہ غلط فیصلہ دیکھ کے اس کے بدلے میں کیا لے لے، رشوت اور پیسہ لے لے، وہ مراد ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کی مثال ہے. اسی طریقے سے دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کے، اللہ کے رسول کی، اور تم میں سے جو اول الامر ہے ان کی بھی اطاعت کرو. اب اول الامر سے مراد کون ہے؟ اللہ تو معلوم ہے، اللہ کا رسول معلوم ہے، اول الامر سے مراد کون ہے؟ اقوال مختلف ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمائے علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین، اور اس طریقے سے آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اصحابی کا نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، امت کے مقتدا ہیں وہ. تو بعض حضرت امراض کیا ہے؟ صحابہ کرام ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اس سے امراض کیا ہے؟ اول الامر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, یعنی سمراد کیا ہے؟ الْأُمَرَاء. سمراد عمراء مراد ہے, سمجھے نا؟ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی. لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو حضرت ابو بکر صدیق کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو, حضرت علی کو, حضرت حسن کو, حضرت معاویہ کو تو انہوں نے خلیفہ مانا اور ان کی اطاعت انہوں نے برطور طریقے سے کی. لیکن جب بعد میں یزید بادشاہ بنا تو ان کی امارت ہے وہ پناہ مانگتے تھے. ان کی امارت سے وہ کیا مانگتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے. حالانکہ وہ تو اول الامر تھے, اور اول الامر کی اطاعت جو ہے نا عہد سے ثابت ہو رہی ہے کہ کیا ہے, لازمی ہے. تو پھر انہوں نے یزید کی امانت سے پناہ کیوں مانگی؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ بھی اول الامر سے مراد وہ عمراء لیتے ہیں کہ جو عمراء بھی ہے علماء بھی ہے, اور خلفائے راشدین, اور اسی طریقے سے حضرت حسن, اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عمراء بھی تھے, ساد علماء بھی تھے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اول الامر سے مراد کون ہے؟ اہل الفقہ والدین. عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یعنی اہل الفقہ والدین. اس سے مراد فقہا اور علماء مراد ہیں. اس طریقے سے مجاہد کیا کہتے ہیں؟ واولی الامر اول الفقہ, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ فقہا مراد ہیں, علماء مراد ہیں. عطا بن ابی رباح بھی اسی آیت کی تفسیر میں اول الامر کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ اول الامر منکم الفقہا والعلماء, عطا بن ابی رباح کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت حسن بصری, یہ سارے کے سارے مفسرین بھی ہیں, یہ سارے کے سارے مفسرین حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ اول الامر منکم العلماء اہل العلم, ان کے الفاظ اہل العلم. تو یہ سارے کے سارے اقوال آپ کے سامنے آ گئے کہ اس سے مراد کون ہے؟ اول امر سے مراد علماء اور فقہا جو ہے نا, اس سے مراد ہے. اب اول امر کے بارے میں یہ اقوال مختلف ہے. ایک قول حضرت ابو ہریرہ کی روایت آ گئی کہ اس سے مراد عمراء, اور عبداللہ ابن عباس کا قول بھی آپ کے سامنے آ گیا, مجاہد کا قول بھی آپ کے سامنے آ گیا, عطا بن ابی رباح کا قول بھی آپ کے سامنے آ گیا, حسن بصری کا قول بھی آپ کے سامنے آ گیا. یہ سارے کے سارے حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ آل فقہ ہے, فقہا اور علماء اس سے مراد ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں ایسی کوئی علامت مل جاتی ہے کہ جس میں کہ جس سے ان تمام کے تمام معانی محتمل میں سے کسی ایک معنی کو کیا ہو جائے؟ ترجیح ہو جائے, اور وہ آیت اس آیت کی کیا بن جائے؟ تفسیر بن جائے. تو ہمیں تلاش کے بعد آیت ملی, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ منہم لعلمہ الذین یستنبطون منہم. جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی تو بغیر تحقیق کے فوراً بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عادت اچھی نہیں ہے. اگر یہ لوگ اس خبر کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس, اس خبر کو اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے, اور یا اول الامر کے پاس اس خبر کو لے کے جاتے, تو وہاں سے ان کو صحیح جواب ملتا کہ جو خبر آپ کو ملی ہے اس خبر میں کہاں تک صداقت ہے اور اس خبر کے اندر کہاں تک صداقت نہیں ہے. اور آگے اول الامر کے بارے میں, اول الامر کے ساتھ دو الفاظ کا اضافہ ہے قرآن کی فہرست میں, لعلمہ الذین يستنبطون منهم, علم اور استنباط, یہ دو لفظ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کس کے ساتھ لگا دیے؟ اول العلم کے ساتھ لگا دیے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اول العلم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہو, اور اسی طریقے سے علم بھی وہ نہ ہو جو ٹویشری علم ہوتا ہے, بلکہ وہ علم ہو کہ جو مستنبط کے پاس ہوتا ہے, مجتہد کے پاس ہوتا ہے. سمجھے نا؟ تو قرآن مجید کی اس ایسے ثابت ہوا کہ اول الامر سے مراد علماء ہے, لیکن وہ ہے کہ جو منصبی اجتہاد پر فائز ہے, جو مجتہدین ہے, وہ علماء مراد. تو اب آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو, اللہ کے رسول کے اطاعت کرو, اور مجتہدین ائمہ مجتہدین کی تقلید کرو. اب آیت کا مطلب یہ ہوگا, سمجھے نا؟ تو ایسے ثابت ہوا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کا اتباع, رسول کی رسالت کا اتباع واجب ہے, اس طریقے سے مجتہد کی تقلید بھی واجب ہے. ایسے ثابت ہوئی. القرآن یفسر بعضہ بعضا, سمجھیے بات کو. اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے, ان الانسان خلق ہلوا, اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا بہت کچی طبیعت کا مالک, سمجھے نا؟ گڑی گڑی انسان کا نظریہ بدلتا ہے. آج کچھ کہا کل کچھ, اور آج کل لوگوں نے اسی کا نام کیا لیا, یوٹن. کچی طبیعت کا مالک ہے انسان. اب یہ آیت ہے, اس میں اجمال ہے کہ حلو کس کو کہتے ہیں. دوسری آیت آگے اس کی تفسیر ہے, اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب زحمت والے حالات آتے ہیں تو جزا فزا شروع کر دیتا ہے, اور پھر صبر کے نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہتی. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نا, ہندوستان کے اندر ایک شاعر تھا, نوریلی نام تھا اس کا, اور ایک مصیبت آئی, دوسری آ گئی, تیسری آ گئی, تو اس نے کیا کہا کہ قضاء الہی عظمت قضاء الہی آمد از اسمان فرصت کے خانہ انوریلی کو جاست. آسمان سے جب قضاء الہی آتی ہے تو معلوم کرتی ہے کہ انوریلی کے گھر کہاں ہے. یہ ہے جزا فضا. ساری زندگی صحت سے گزاری اور 10 دن بیماری کے ہو گئے, چیخنا چلانا شروع کر دیا, اور جب ایک کے بعد دوسرا بیمار ہوتا ہے تو چیخنا چلانا بڑھ جاتا ہے, جب تیسرا بیمار ہوتا ہے تو پھر سر پکڑ کے کہ ہمارے پر کس نے جادو کیا, یہی ہوتا ہے. اور پھر بھائی کی طرف شک کی نظر سے دیکھتا ہے, اور اسی طریقے سے جتنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کی طرف شک کی نظر سے دیکھتا ہے. کبھی ایک کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ اس نے کچھ کیا, کبھی دوسرے کی طرف اٹھاتا ہے کہ اس نے کچھ کیا. یہ ہے جزو. اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. اور جب مال آتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میں نے محنت کر کے کمایا, اور ہم تو باپ دادا کے زمانے سے کیا امیر ہے, یہ تو ہمیں باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے. کونسلر جب ایم پی اے میں نے بن جاتا ہے اور پھر تھوڑے سے تعلقات بنتے ہیں اور بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں, ہمارے خاندانی تعلقات ہیں. تو تمہارے خاندان کو تو ساری دنیا جانتی ہے, کل تو آپ گٹر صاف کرتے تھے اور آپ اب جو ہے نا آپ کے خاندان اتنا اوپر چلے گیا کہ آپ بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کے خاندانی تعلقات ہو گئے. یہ کی طریقہ ہوتا ہے. تو جب مال آتا ہے تو پھر خیر کے راستوں میں مال دینے سے انکاری بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تو مجھے اللہ نے نہیں دیا, میری محنت سے یہ مال مجھے ملا ہے اور باپ دادا سے مجھے جو ہے نا وراثت میں یہ مال ملا ہے. منوع. اذا مسہ الشر واذا مسہ الخیر. جب زحمت والے حالات آتے ہیں تو ہے, اور جب اچھے حالات آتے ہیں تو ناشکرہ بن جاتا ہے. تو قرآن مجید کی اس ٹکڑے نے پہلے ٹکڑے کی کیا کی تفسیر کی کہ حلو کا معنی کیا ہے, جس کے پاس زحمت والے حالات میں صبر نہ ہو اور رحمت والے حالات میں شکر نہ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں, حلو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, حلو کہتے ہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضہ. یہ چند مثالیں میں نے مفسر اول قرآن کا قرآن آپ کے سامنے بیان کی صرف سمجھانے کے لیے. اسی طریقے سے مفسر ثانی قرآن کا وہ ہستی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وہو بمن معہ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے مناسب کو بیان کیا ہے, بیان کیا یا نہیں کیا, اور پیغمبر کے مناسب کے اندر ایک منصب جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے, قرآن مجید پڑھانا سمجھانا حکمت کے ساتھ. قرآن مجید پڑھانا سمجھانا کس کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. یہی تفسیر ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ. ہم نے آپ پر کتاب کو اس لیے اتارا تاکہ آپ پوری وضاحت کے ساتھ ان احکام کو امت میں بیان کریں جس امت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو اتارا ہے. یہاں تلاوت کا ذکر نہیں ہے, قرآن کا ذکر نہیں ہے, بلکہ کس کا ذکر ہے, لِتُبَيِّنَا لِتُبَيِّنَا. تُبَيِّنَا کا معنی کیا, تفسیر. لِتُفَسِّرَا تو تفسیر بیان کرنا قرآن مجید کا, یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے, اور یہ وہ منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا, اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کا اعلان فرما دیا. اس لیے اعلان فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہے کہ قرآن مجید کے اندر پیغمبر کو تو کچھ بولنے کا حق حاصل نہیں ہے اور پیغمبر نے جو کچھ احادیث میں کہا یہ اپنی طرف سے کہا ہے. نہیں, یہ اختیار, یہ پاور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا ہے کہ آپ نے میری کتاب کی تفسیر بیان کرنی ہے اور قرآن مجید کو میں نے آپ کے اوپر اسی لیے اتارا کہ آپ کے ذمے اس کی تفسیر بیان کرنا ہے. سمجھ گئے نا بات کو؟ اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر جس شان سے بیان کیا ہے وہ تو اس کا تو کچھ حساب نہیں پڑا. سیاست کے اندر جو کتاب و تفسیر ہے, اور بعض صحابہ کرام نے تو ایک ایک سورت سیکھنے میں آٹھ آٹھ سال لگائے تھے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدد کے معجزے دیے تھے اور قرآن مجید ان کو زبانی یاد تھا, الفاظ تو ان کو یاد تھے, لیکن ایک ایک سورت سیکھنے میں انہوں نے کتنا وقت لگایا تھا؟ آٹھ آٹھ سال لگائے تھے. اور اس طریقے سے دس آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کرتے تھے, اور اس طریقے سے جو مسائل ان سے جو ہے نا ان آیات سے معلوم ہوتے تھے ان کو بیان کرتے تھے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں قرآن مجید کی تفسیر بیان فرمائی ہے, اور دوسرا مفسر جو ہے نا قرآن کا وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تفسیر القرآن بالحدیث, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ, اور یہ حکم قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, لیکن اس حکم کی تفصیل قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے تفصیل کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اور اس کی تفصیل جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہے کتب احادیث کے اندر کتاب الصلاۃ, کتاب الصلاۃ کتنی احادیث ہے کتاب الصلاۃ میں؟ تو کتاب الصلاۃ کتب احادیث کے اندر یہ اقیم الصلاۃ کی کیا ہے؟ تفسیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. مختلف طریقوں سے کہ نمازیں کل کتنی ہے آپ نے بتا دیا, اور اسی طریقے سے نمازوں کے اوقات کتنے ہیں, کون سے ہیں, کتنے ہیں, اور اول وقت کون سا ہے, آخری وقت کون سا ہے, اور اسی طریقے سے افضل وقت کون سا ہے, جائز وقت کون سا ہے, اور مباح وقت کون سا ہے, وقت قضا کون سا ہے, یہ سارا کا سارا تفسیر آپ نے اس سال پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یہ پڑھا. یہ اقیم الصلاۃ کی ایک تفسیر ہے. اسی طریقے سے نماز کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر فرض ہے, اور وہ مسلمان کہ جب بالغ ہو جائے اس پر نماز فرض ہے. اور کس وجہ سے فرض ہے؟ جب اس کے پاس عقل ہو. مسلمان ہے بالغ نہیں ہے تو نماز فرض نہیں ہے, مسلمان ہے بالغ ہے لیکن عقل نہیں ہے تو نماز فرض نہیں. یہ ساری تفسیر بھی آپ نے احادیث کے اندر پڑھی ہے. اسی طریقے سے نماز کس طریقے سے شروع کرنی ہے اور کس طریقے سے نماز کو ختم کرنا ہے، اور نماز کی ہیئت کیا ہے. تکبیر سے نماز شروع کریں گے اور تسلیم پر نماز کو ختم کریں گے، شروع کریں گے تکبیر سے، ختم کریں گے کس سے؟ تسلیم سے. قیام ہوگا، اس میں پھر قرت ہوگی، پھر جو ہے نا رکو، پھر قومہ، پھر سجدہ، اور اس طریقے سے دو رکعتوں کے بعد پھر قیدہ. یہ جو ساری ہیئت ہے یہ اقیم الصلاۃ کی کیا ہے؟ تفسیر ہے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے جو آپ نے پڑھی. اسی طریقے سے نماز کب تک رہے گی؟ آدمی نماز کے اندر کب تک رہے گا؟ جب تک موانع نماز وجود میں نہیں آتے ہیں اس وقت تک جو ہے آپ نماز میں رہیں گے. اگر آپ نے آپ کے زبان سے نماز کے دوران کلام الناس جو ہے نا وہ صادر ہوا یا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز ختم. یہ اقیم الصلاۃ کی کیا ہے؟ تفسیر ہے. اور میں نے کہا کہ کتاب الصلاۃ یہ پوری کی پوری کیا ہے؟ یہ تفسیر ہے کس کے؟ اقیم الصلاۃ کے. اور قرآن مجید کے اندر یہ حکم ان کے اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دیے. تو یہ وہ تفسیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور حدیث کے اندر تو پھر آپ نے بہت زیادہ تفصیل بیان کی ہے. آپ نے روایت پڑھی ہے اس سال ایک کتاب میں نے، کئی کتابوں کے اندر حضرت خلاط کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے، تکبیر تحریمہ کہا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا قیام، اور قیام کے بعد رکو، اور رکو کے بعد سجدہ، اور اس طریقے سے انہوں نے اسی حیات کے ساتھ اپنی نماز کو کیا کر لیا؟ سلام کے ساتھ ختم کر لیا. پھر حضرت کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی. خلاط واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. اور حدیث کی کتابوں کے اندر سمجھانے کے لیے مسیح الصلاح کے الفاظ سے اس آدمی سے تعبیر کیا ہے. دوبارہ گئے، انہوں نے پھر اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر جب واپس آئے تو آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی. اور تیسری مرتبہ جب گیا، اس نے پھر جب اسی طریقے سے نماز پڑھی، واپس آئے تو حضرت نے پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. خلاط پریشان ہو گیا، حضرت مجھے تو یہی نماز آتی ہے، اب آپ بتائیں کس طرح نماز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نماز شروع کرے تو تکبیر پڑھے، ثم اقرا بما تیسر معک من القرآن، اس کے بعد آپ کو قرآن مجید کا جو حصہ آسانی کے ساتھ یاد ہو اور پڑھ سکتے ہو پھر وہ پڑھے. ثم ارکع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تقبل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل مثل ذلك. جب آپ تکبیر تحریمہ پڑھے اس کے بعد آپ آسانی کے ساتھ جو تلاوت کر سکتے ہو وہ تلاوت کرے، اس کے بعد رکو کرے اور انتہائی اطمینان کے ساتھ، اس کے بعد پھر قومی کی طرف آئے اور تمام کے تمام اعضاء کی حرکت قومی میں پہنچنے کے بعد ختم ہونی چاہیے. اتنی دیر تک قومی میں کھڑے رہے اطمینان کے ساتھ، پھر سجدے کی طرف جائے اور اطمینان کے ساتھ سجدے کرے، پھر جلسے کی طرف آئے اطمینان کے ساتھ جلسہ کرے، پھر سجدے کی طرف جائے اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے، اور پھر جو ہے نا واپس قیام کی طرف آئے، اور پھر اسی طریقے سے اپنی ساری نماز کو پڑھے. یہ مستحبات نماز ہے، مستحبات نماز کی بھی آپ نے تلقین فرمائی ہے، اور اس طریقے سے اس کو بھی آپ نے بیان فرمایا، اس پر بھی آپ نے تنبیہ فرمائی. یعنی اقیم الصلاۃ کی اتنی جو ہے نا طویل تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا. حضرت شان ورشا کشمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے فرائض اور ضروری ہے اور اس پر تنبیہ ضروری ہے، اسی طریقے سے مستحبات کو بیان کرنا، اس پر تنبیہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. یعنی جس طریقے سے ضروری ہے کہ حلال کہو حرام سے پرہیز کرو، یہ بیان کرنا یہ جس طریقے سے ضروری ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ دائیں ہاتھ سے کہو، اپنے سامنے سے کہو اور بسم اللہ پڑھ کر کہو، یہ مستحبات ہے. تو جس طریقے سے فرائض اور واجبات کا بیان ضروری ہے، اس پر تنبیہ ضروری ہے، اسی طریقے سے مستحبات کا بیان اور اس پر تنبیہ بھی ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مستحبات کو بیان بھی فرمایا اور مستحبات پر آپ نے تنبیہات بھی فرمائی ہیں. اذا اکل احدکم الطعام فلیاکل بیمینہ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. آپ نے کھانا کھانا ہو دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، پانی پینا ہو دائیں ہاتھ سے پانی پیئے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان خبیث ہمارا دشمن وہ کیا کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. اور آپ کے مجلس میں ایک آدمی بائیں ہاتھ سے جو ہے نا وہ کھا رہا تھا یا پی رہا تھا، آپ نے فرمایا کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے جو ہے نا کھائے. اس نے کیا کہا؟ لا استطیع. اگر آئے تکبر کا لا استطیع، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا استطعت. اللہ کرے کہ آپ دائیں ہاتھ سے جو ہے نا کھا نہ سکے. اور آپ کی دعا جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا نشانی پہ لے گی کہ اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا. سنت کا مذاق اڑا ہے، مستحب کا مذاق اڑا ہے. شیطان تو ہمیشہ کھانے پینے میں بائیں ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے. بچوں کو آپ نے نہیں دیکھا دائیں ہاتھ سے، بچوں بائیں ہاتھ سے. اور جو شیطان کے چلے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ، وہ بھی ہمیشہ جو ہے نا دائیں ہاتھ سے بسکٹ اٹھائیں گے، کہیں گے دائیں ہاتھ سے جو ہے نا بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈالیں گے، بائیں ہاتھ سے جو ہے کپ. اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ترقی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا ہمیشہ گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت کے سامنے آئے نماز پڑھنے کے لیے، اور اس نے جب نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس کر دیا اور کہا کہ جاؤ وضو کرو اور وضو کے ساتھ نماز دوبارہ پڑھو. اور وہ جو آدمی تھا اس کے شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. اور پھر آپ نے فرمایا لا يقبل الله صلاة زار، ایسے آدمی کے نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں جس کے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو حضرت نے وضو کو حکم کیوں دیا؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے وضو تو نہیں ٹوٹتا، ساتھ ساتھ وضو کا بھی حکم دیا. ساتھ ساتھ وضو کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کو یہ نصیحت یاد رہے، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کو یہ نصیحت یاد رہے. ہمارے ایک استاذ تھے، وہ کہتے تھے کہ بنیر میں ہم پڑھتے تھے کسی درسگاہ کے اندر، تو میرا جو استاذ تھا وہ بھی طالب علم تھا، لیکن وہ بڑی کتابیں جو ہے نا پڑھتا تھا اور میں چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا. تو ایک دفعہ جو ہے نا مجھے چھینک آئی اور کھانا میرے سامنے تھا، اس نے ایک چماٹ ماری اور اس چماٹ کو تقریباً 60 سال ہو گئے تھے، 60 سال کے بعد بھی وہ چماٹ ان کو یاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چماٹے نہیں مارتے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ جا وضو کرو تاکہ تنبیہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ صرف نماز دوبارہ نہ پڑھے بلکہ کیا کرے؟ وضو بھی کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید کے اس حکم کے تفصیل کے اندر تو آپ نے اتنا مبالغہ فرمایا کہ کہ آپ نے مستحبات تک کو بھی بیان فرمایا، نماز کے جو مستحبات ہیں ان کو بھی کیا کر دیا، بیان کر دیا. تو اس سے زیادہ بہتر تفصیل کوئی اور بیان کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے تفصیل قرآن کی حدیث کے ساتھ، اس کی ایک اور مثال، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، قرآن مجید کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو خلط نہ ہونے دیا ظلم کے ساتھ، یعنی اپنے ایمان کو بالکل پاک صاف رکھا، کس سے؟ ظلم سے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ یہاں بظلم کے اندر تنوین تحقیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تعظیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہاں تنویر کس کے لیے ہو، تحقیر کے لیے ہو، تو معمولی ظلم مراد ہوگا. اور معمولی ظلم کیا ہے؟ وضع کے پھر یہ ظلم ہے. مطلب یہ ہے کہ نامناسب کام کرنا یہ بھی ظلم ہے. وضع شے فی غیر محلی ہی کا مطلب کیا ہے؟ نامناسب کام کرنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو ایسا کوئی آدمی ہے جس نے کبھی نامناسب کام نہ کیا ہو؟ اس لیے صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اور کچھ حضرات نے تو یہ بھی کہا، ایونا لم یظلم، ایسا کون ہے ہم میں سے جس نے ظلم نہ کیا ہو، نہ مناسب کام نہ کیا ہو؟ پھر تو ہم تباہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے نامناسب کام مراد نہیں ہے، اور بے ظلم میں تنوین تحقیر کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے ہے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک مراد ہے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک مراد ہے. ان شرک لظلم عظیم. تنوین یہاں تحقیر کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے؟ تعظیم کے لیے ہے. اور ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے ہیں وہ مراد ہیں. تو قرآن مجید کی آیت ہے، اور تفسیر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جو ہے نا حدیث کے اندر بیان فرمائی. یہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث کی ایک اور مثال. اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نجات دینی ہوتی ہے ان کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نجات دینی ہوگی ان کا بھی کیا ہوگا؟ حساب ہوگا. اور وہ قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کرتی تھی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کا حساب کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. تو فرمایا کرتی تھی، اسے ایسے معلوم ہوا کہ جن کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیں گے، لیکن حساب ان کا بھی ہوگا. ہاں کچھ لوگوں کا حساب جو ہوگا بہت سخت ہوگا، کچھ لوگوں کا حساب بالکل جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا ہوگا، لیکن حساب ہوگا. سخت حساب تو ان کا ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اب اس طریقے سے پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی، من حوصف فقد عذب، تباہ ہے پھر. لیکن کچھ لوگوں سے جو ہے نا چند باتیں پوچھی جائے گی ہلکا پھلکا حساب ہوگا، آسان حساب ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نجات دیں گے ان کا بھی حساب ہوگا، لیکن ہلکا پھلکا کیا ہوگا، حساب ہوگا. اور وہ یہ مطلب اخذ کرتی تھی قرآن مجید کی سائز سے، فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی کہ عائشہ جو بات آپ بیان کرتی ہو آیت کے ظاہر سے تو یہی معنی مستفاد ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی خاتون تو نہیں تھی، آدھا علم امت کو ان سے ملا ہے. اس اعتبار سے خواتین کے اندر سب سے اونچا مقام حضرت عائشہ کا ہے. خدیجہ کا ذکر بھی آیا ہے اور فاطمہ کا ذکر بھی آیا ہے اور حضرت عائشہ کا ذکر بھی آیا ہے. تو فاطمہ کو اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ وہ لخت جگری رسول ہے، اور خدیجہ کو اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ وہ اسلام کا سب سے پہلا سہارا بنی، اور حضرت عائشہ کی فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ امت کو آدھا علم ان کی وجہ سے ملا ہے. معمولی خاتون نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی حدیث میں، حدیث سے آپ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. عائشہ ذَلِكَ هُوَ الْعَرْضُ. آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حساب آسان حساب ہوگا، بلکہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں صرف پیشی ہوگی، بس حساب نہیں ہوگا، صرف کیا ہوگی، پیشی ہوگی. ظاہر ہے جب کسی کا مہمان رخصت ہوتا ہے تو الوداعی ملاقات کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو صرف اس طریقے سے جو ہے نا اعزاز کے ساتھ پیشی ہوگی کہ ہم جا رہے ہیں جنت کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی اور فرمایا کہ حساب یسیر سے مراد حساب نہیں ہے، بلکہ صرف کیا مراد ہے، پیشی مراد ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. جب تک سفید داغا سیاہ داغے سے ممتاز نہ ہو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. جو آیت کا ظاہری معنی ہے صحابی نے اسی کو لے لیا اور دو داغے سفید سیاہ داغے اٹھا کے سرنجے رکھ دیا اور دیکھتا رہا دونوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی صحابی کے اس عمل کے بعد اور فرمائے کہ یہاں خیط تو عربی کے اندر داغے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سفید اور سیاہ داغا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے. تو قرآن مجید کی آیت آپ نے حدیث سے جو ہے نا قرآن مجید کی آیت کی تفسیر آپ نے کس سے بیان فرمائی، حدیث سے بیان فرمائی. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ سعید بن معلہ ایک صحابی ہے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس وجہ سے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنا عذر پیش کیا کہ حضرت آپ نے بلایا تھا لیکن میں نماز میں تھا اس لیے نہیں آ سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ایمان والو جب اللہ اللہ کا رسول آپ کو بلائے تو آپ جواب دیا کرے، آیا کرے، جواب دیا کرے. تو صحابی نے اس آیت کو پڑھا تھا، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ شاید نماز کے دوران اگر اللہ کا رسول بلائے تو نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے بعد پھر آنا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کر کے، اس آیت سے استدلال کر کے آپ نے یہ بتا دیا کہ جو آیت کا ظاہر ہے وہ آیت کا باطن ہے، جو آیت کا ظاہر ہے وہی آیت کا باطن ہے. بھلے آپ نماز میں ہو، اللہ کا رسول آپ کو بلائے تو جواب دینا چاہیے، آپ جواب دے سکتے تھے، نماز توڑ کر جو ہے نا آپ آ سکتے، جواب دے سکتے تھے. تفسیر فرمائی آپ نے حدیث سے جو ہے نا اس آیت کی، کہ جو آیت کا ظاہر ہے وہی آیت کا کیا ہے، باتیں نہیں. اسی طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اول سے لے کر آخر تک، آپ کی ساری زندگی قرآن مجید کی تفسیر ہے. نبوت ملنے کے بعد جو 23 سال زندگی ہے وہ تو بل اتفاق قرآن مجید کی تفسیر ہے. بل اتفاق قرآن مجید کی کیا ہے؟ تفسیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیغمبر آپ میری نگاہوں کے سامنے ہو، میری آنکھوں کے سامنے ہو، اور آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی میرے مرضی کے خلاف اور میرے حکم کے خلاف نہیں گزرتا. جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کر دیا فَإِنَّكَ بِآَيُنِنَا، تو نبوت ملنے کے بعد پیغمبر کی ساری زندگی قرآن مجید کی کیا بن گئی؟ تفسیر بن گئی. اور اسی طریقے سے نبوت ملنے سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی 40 سالہ، وہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے. اس لیے کہ یہ 1400 سال سے امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی ماں کے پیٹ سے جدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے نبوت تو ملتی ہے 40 سال کے بعد، ہر نبی کو نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ، لیکن ہر نبی کو نبوت ملنے سے پہلے جو 40 سال زندگی ہے، 40 سال زندگی کے اندر کسی نبی نے شرک نہیں کیا اور مخلوق کو سجدہ نہیں کیا، اور ساری زندگی کے اندر کسی بھی نبی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے انسان کی قدر و قیمت گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی ذلیل اور حقیر ہو جاتا ہے. اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری دنیا جو ہے نبوت ملنے سے پہلے کیا مانتی تھی؟ صادق اور امین مانتی تھی. تو صادق اور امین یہ قرآن کا خلاصہ ہے. صادق اور امین یہ کیا ہے؟ قرآن کا خلاصہ ہے. ابھی قرآن نہیں اترا ہے، نبوت نہیں ملی ہے، لیکن تمام کے تمام لوگ آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں. نبوت ملنے کے بعد جب آپ صفا کے چوٹی پہ تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے، ہم مانیں گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ بالکل ہم مانیں گے. کیوں؟ اس لیے جربنا کا میرا ما صدقنا کا صادقہ ما وجدنا کا الا صادقہ، ہم نے تو ایک بار نہیں ہزار بار تجربے کیے ہیں، ہم نے تو جھوٹ کا نام و نشان آپ نے نہیں دیے گا، ہمیشہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پائے، جب آپ خبر دیں گے تو ہم مانیں گے. تو نبوت ملنے سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے وہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو نبوت ملنے سے پہلے جو 40 سالہ زندگی ملتی ہے وہ نبوت کی مبادی کہلاتی ہے. وہ کیا کہلاتی ہیں؟ اور آپ نے اسی زندگی کے حوالے بھی دیا ہے لبثت فیکم. عمرہ کیا الفاظ ہے؟ میں نے بڑی زندگی آپ میں گزاری ہے. 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے میں نے آپ میں گزاری ہے. 40 سالہ زندگی کے اندر کبھی آپ نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟ لوگ اقرار کرتے تھے کہ ہم نے نہیں پایا. تو جب 40 سالہ زندگی میری گزر گئی ہے بیچ میں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اب کیسے بولوں گا؟ آپ نے اس زندگی کا حوالہ بھی دیا ہے. اس لیے نبوت سے پہلے جو زندگی ہے وہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے راجح قول یہ, اور نبوت کے بعد جو زندگی ہے وہ بال اتفاق قرآن مجید کی کیا ہے؟ تفسیر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق؟ فرمایا کہ قرآن آپ کی کیا ہے؟ اخلاق ہے. سمجھے نا؟ اخلاق مسکراہٹ کا نام نہیں ہے, اخلاق پابندی شریعت کا نام ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اخلاق جو ہے نا آپ کا قرآن ہے. آپ کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے. مفسر صوم صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس لیے کہ ساری دنیا کا یہ دستور ہے کہ کسی کتاب کے بارے میں سب سے زیادہ قول اسی کا معتبر ہوتا ہے جو صاحب کتاب کے ساتھ رہا ہو اور انہوں نے صاحب کتاب سے پڑھا ہو اور صاحب کتاب سے کتاب کے بارے میں پوچھا ہو. تو ساری دنیا کا یہ دستور ہے کہ کتاب کے بارے میں ان کا قول سب سے زیادہ معتبر ہوتا ہے کہ جو صاحب کتاب کے ساتھ رہے. اور وہ کون تھے؟ صحابہ کرام. وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, جن کو آپ کی صحبت حاصل تھی اور آپ کے صحبت کے برکت سے ان کے دل بالکل پاک صاف تھے اور اس طریقے سے کسی قسم کے روحانی بیماری ان کو لگی ہوئی نہیں تھی. امانت دیانت کے جو ہے نا وہ پے کرتے اور اسی طریقے سے اسباب نزول اور مواقع نزول کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر انہوں نے براہ راست آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرے نمبر پر مفسر جو ہے پھر وہ کون ہے؟ صحابہ کے نام ہے, اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. سمجھ گئے بات کو؟ چوتھے نمبر پر مفسر قرآن پھر تابعین ہے, کیونکہ تابعین کو صحبت ملی صحابہ کرام کی اور خیر القرون کا حصہ رہے اور صحابہ کرام بڑے بڑے جو ہے نا صحابہ کرام نے ان کو پڑھایا اور انہوں نے صحابہ کرام نے پڑھا اور اس طریقے سے قرآن مجید کے جو مفاہیم تھے وہ صحابہ کرام سے انہوں نے حاصل کیے اور پھر اسی کی تحقیق اور تدقیق کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا خرچ کر ڈالی. صحابہ کرام کے اقوال ازبر ان کو یاد تھے اور اس طریقے سے صحابہ کرام کے اقوال جو ہے نا وہ سب کے ساتھ ان کے پاس موجود تھے. اس لیے چوتھے نمبر پر پھر مفسر قرآن جو ہے نا وہ کون ہے؟ حضرات تابعین ہیں. اور پانچویں نمبر پر جو ہے نا پھر مفسر قرآن کون ہے؟ حضرات تبع تابعین. ان کو بھی خیر القرون کی سعادت حاصل رہی اور انہوں نے صحابہ کرام اور قرآن اور سنت کو پڑھا اور سیکھا اور پھر اپنی صلاحیتوں کو جو ہے نا قرآن اور سنت کے اوپر انہوں نے خرچ کر ڈالا. اور اس طریقے سے صحابہ اور صحابہ کے ساتھ ساتھ تابعین کے اقوال ان کے پاس تھے. لیکن یہاں یاد رہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال جب بہت بڑے پیمانے کے ساتھ حضرات تبع تابعین کے پاس پہنچے تھے تو اس میں رتب اور یابس بھی شامل ہو گئے تھے. اس لیے پھر ان میں بہت زیادہ جو ہے نا احتیاط کی گئی اور سب سے زیادہ قوی سند جو ہے نا وہ علی بن ابی طلحہ کے ہیں تبع تابعین میں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات محدثین محتاط رہے اور سب سے زیادہ سخت اور کڑوے شرائط جو ہے انہوں نے قائم کیے تھے احادیث کے جمع کرنے کے لیے. کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری علی بن ابی طلحہ کے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کے جو اقوال ہے علی بن ابی طلحہ کے سند سے انہوں نے تعلیقاً جگہ جگہ ذکر کیے ہیں کتاب التفسیر کے اندر. سمجھیے نا بات. کتاب التفسیر آپ نے پڑھی ہے, وہاں آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس کو امام بخاری عبداللہ بن عباس کے کتاب التفسیر کے اندر تعلیقاً جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں اور کس کے سند سے ذکر کرتے ہیں؟ علی بن ابی طلحہ کے سند سے ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کے سند سب سے زیادہ قوی ہے. اب سوال پیدا ہوگا کہ بخاری کے اندر آپ عبداللہ بن عباس کے اقوال کو پڑھیں گے تو وہاں سند کے اندر علی بن ابی طلحہ نہیں ملتا. تو علامہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جب امام بخاری عبداللہ بن عباس کے قول کو بغیر سند کی ذکر کر کے بغیر سند کی ذکر کرے اور کہے کہ قال ابن عباس, تو آپ سمجھے کہ یہ جو قول عبداللہ بن عباس کا یہ علی بن ابی طلحہ کے سند سے ان کو ملا ہے. سمجھے نا؟ یعنی جب وہ عبداللہ بن عباس کے قول کو بغیر سند کی ذکر کرے تو آپ سمجھے کہ یہ قول جو ہے نا امام بخاری کو کس سے ملا ہے؟ علی بن ابی طلحہ کے سند سے ملا ہے. کیونکہ علی بن ابی طلحہ کا سند جو ہے نا وہ کیا ہے؟ انتہائی مضبوط ہے اور وہ سند ان کا سند جو ہے نا وہ متصل ہے, منقطع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی بن ابی طلحہ کے درمیان اور عبداللہ بن عباس کے درمیان دو ثقہ تابعین میں سے ایک کا واسطہ ہے. بس یہ تبع تابعی ہے نا, تو دو ثقہ تابعین میں سے صرف ایک کا واسطہ ہے. اور دو ثقہ تابعین کون ہیں؟ حضرت مجاہد ہیں اور اس طریقے سے سعید بن جبیر ہیں. یہ دو تابعین ہیں, ان دونوں میں سے کسی ایک کا واسطہ ہے. ان کا قول جو ہے نا وہ منقطع نہیں ہوتا بلکہ متصل ہے. اس لیے امام بخاری ان کے قول کو بغیر سند کے ذکر کرتے ہیں, یعنی ان کے سند سے جو ہے نا عبداللہ ابن عباس کے قول کو تعلقاً بغیر سند کے ذکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ عطا بن صائب ان کی سند معتبر ہے اور اس طریقے سے سعید بن جبیر کے سند جو ہے نا وہ بھی معتبر ہے, مجاہد کے سند جو ہے نا وہ بھی معتبر ہے. اور اسی طریقے نہیں یہ تو تابعین میں سے ان کی سند بھی معتبر ہے. اور اسی طریقے سے اللہ آپ کا بلا کرے عبداللہ ابن مسعود کے جو اقوال ہے وہ مرہ بن شرحبیل کے سند سے جو ہے نا وہ بھی معتبر ہے. عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود کے اقوال کس کے سند سے معتبر ہیں؟ مرہ بن
شرحبیل کی سند سے جو ہے نا وہ بھی معتبر ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ابی ابن کعب کے جو اقوال ہے ابو العالی کے سند سے وہ بھی معتبر ہے،
اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو طویل طویل روایتیں مفسرین نے ذکر کیے ہیں دیگر اسناد سے، علی بن ابی طلحہ کے سند سے نہیں بلکہ دیگر اسناد سے، ان حضرات میں سے کسی کے سند سے دیگر اسناد سے مفسرین ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے طویل طویل جو ہے نا اقوال کو، تو ان کے بارے میں حضرات محدثین کہتے ہیں کہ ان کے سندیں جو ہے نا اکثر جو ہے نا وہ صحیح نہیں، اس لیے وہاں پر انتہائی احتیاط سے کام لینا پڑے گا. سمجھ گئے بات کو؟ اب آگے بڑھتے ہیں. تعویل کہتے ہیں کہ ایک آیت کے کئی معانی محتملہ ہو، اور مفسر کیا کرے ان معانی محتملہ میں سے کسی ایک معنی کی طرف رجوع کرے، اور رجوع اس طریقے سے کرے کہ جس معنی کو وہ اخذ کرتا ہے وہ معنی سیاق اور سباق کے بالکل مطابق ہو، موافق ہو، اور اس طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مخالف بھی نہ ہو، اور بطور استنباط جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے اس معنی کی طرف رجوع کرتا ہے. مفسر معانی محتملہ میں سے کسی ایک معنی کی طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے استنباط کے ذریعے سے، اور جس معنی کی طرف رجوع کرتا ہے وہ معنی سیاق سباق کے مطابق ہے، اور اس طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مخالف نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں. اور اس کی گنجائش بالاتفاق مفسر کو حاصل ہے، سمجھے نا؟ سید سند شرع کشاف کے اندر اور اس طریقے سے ملا علی قاری نے شرع مشکات کے اندر لکھا ہے کہ مفسر کی نیے اس طریقے سے تعویل جو ہے نا یہ کیا ہے کرنا جائز ہے، اور یہ اختیار جو ہے نا مفسر کو حاصل ہے، ایسا وہ کر سکتا ہے، سمجھے نا؟ بطریق الاستنباط کہا، اس لیے کہ تفسیر بالرائے کے جو شرائط ہے وہ تمام کے تمام اس کے اندر کیا ہو گئی؟ داخل ہو گئے. یعنی اگر ایک آدمی تفسیر بالرائے کرتا ہے اور تمام کے تمام شرائط تفسیر کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے تفسیر بالرائے کرتا ہے تو یہ تفسیر معتبر ہے. تفسیر بالرائے اس وقت معتبر نہیں ہے تفسیر بالرائے کے جو شروط ہے اور جو قواعد ہے اس کو نظر انداز کر کے کیا کرے تفسیر بالرائے کرے، تو پھر یہ جو ہے ناجائز ہے. اتفاقاً اگر وہ صحیح معنی مطلب بھی بیان کرے تب بھی یہ خطا ہے، فقط اخطا وہ نصاب فقط اخطا. سمجھیے بات کو. اور ایک ہے تحریف. تحریف کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی بالکل جاہل آدمی ہے اور وہ قواعد اور ضوابط نہیں جانتا، صرف عربی زبان جانتا ہے، اور عربی زبان جاننے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تفسیر کا اہل سمجھتا ہے، اور تفسیر جو ہے نا قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. غلط سلط
یہ بھی تحریف کے اندر شامل ہے. اور اس طریقے سے یہ بھی تحریف میں شامل ہے کہ ایک آدمی قصدن جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, آیت کی تفسیر ظاہری کے خلاف بیان کرتا ہے, اور اسی طریقے سے نصوص صریحہ صحیحہ کے خلاف بیان کرتا ہے. صریح نصوص کے خلاف آیت کا معنی بیان کرتا ہے, ظاہر قرآن کے خلاف بھی, اور اس طریقے سے صریح نصوص کے خلاف جو ہے نا وہ آیت کا معنی اور مطلب بیان کرتا ہے, اور اس طریقے سے احادیث صحیحہ کے خلاف اور عقائد اسلامیہ کے خلاف ایک آدمی کیا کرتا ہے, آیت کا معنی اور مطلب بیان کرتا ہے, اس کو تحریف کہتے ہیں. سمجھ لیں بات کو, ظاہری کتاب کے خلاف نصوصی صریحہ احادیث صحیحہ عقائد اسلامیہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے وہ قرآن مجید کی کسی آیت کا معنی مطلب کیا کرتا ہے, بیان کرتا ہے. یہ تحریف کہلاتا ہے. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ تحریف کہلاتا ہے. اور اس کو زندقہ کہتے ہیں اور الحاد کہتے ہیں. جیسے کہ بعض لوگوں نے اسی راستے کو اختیار کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا حکم جو قرآن مجید میں آتا ہے اقیم الصلاۃ, کہتے ہیں کہ اس سے مراد ارکان مخصوصہ نہیں ہے, اور وہ ہمیں جاہل کہتے ہیں کہ بعض جاہلوں نے اس سے مراد کیا لیا ہے ارکان مخصوصہ لیا ہے, حالانکہ وہ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہماری اس بات کا ضرب کس کے اوپر لگتا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ تو مسلمان تو ہے نہیں, تو زندقہ ہے, ملحد ہے, اور وہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے نا وہ طرف آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نماز سے مراد ارکان مخصوصہ نہیں ہے, بلکہ نماز سے مراد اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. عقیم الصلاۃ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وضو کریں اور تکبیر تحریمہ کہیں اور پھر جو ہے نا فجر کے دو رکعتیں زور کے چار رکعتیں پڑھے اور عصر کے چار رکعتیں پڑھے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کریں, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, توجہ الی اللہ مراد ہے. سمجھے نا؟ اور یہ جو آغاخانی ہے وہ یہ کرتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ان کا وضو بھی مختصر ہوتا ہے اور پھر ان کے ہاں یہ نماز نہیں ہے, ارکان مخصوصہ جو ہے ان کے ہاں نہیں ہے. اہل تشیع کے ہاں تو ہے ارکان مخصوصہ, لیکن ان کے ہاں نہیں ہے, وہ صرف کیا کرتے ہیں, بیٹھ کر دعا کرتے, قبلے کا پتہ نہیں ہوتا. ہم منزہ گئے تھے تو وہاں لوگوں سے پوچھا قبلہ کس طرف ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے قبلہ, وہاں ساری یہی برادری رہتی ہے, کسی کو قبلے کے بارے میں پتہ نہیں ہے. پھر ایک آدمی نے بتایا کہ بالکل آخر میں وہاں ایک لکڑی کا ٹال ہے, اس میں ایک پٹھان ہے, آپ جا کے اس سے معلوم کرے کہ قبلہ کس طرف ہے. اور یہ مغرب کا وقت تھا, سورج ڈوب چکا تھا, تو اس سے بھی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے سورج سے. وہاں گئے تو وہ ٹال کے اندر ایک لڑکا ملا اور اس کے پاس جو ہے نا کئی جانماز تھے. اس نے کہا کہ کبھی کبھی یہاں مہمان آتے ہیں, تو اس وجہ سے میں نے 8-10 جانماز رکھے. پھر انہوں نے بتایا کہ قبلہ اس طرف ہے, کہ وہاں تو چاروں طرف پہاڑ ہے, پتہ نہیں چلتا, اور سورج ڈوب چکا تھا. تو ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے, بس وہ دو اعضاء کو دھو لیتے ہیں, چہرہ اور ہاتھ, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر بیٹھ جاتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. جو ان میں جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے, بزرگ ہوتا ہے, وہی کام کرتے ہیں, باقی کوئی جو ہے نا وہ نماز نہیں ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے ان باتوں کو بھی گڑا ہے کہ زکات سے مراد وہ زکات نہیں ہے جو مسلمان ادا کرتے ہیں, اور زکات کا جو معنی مسلمان سمجھتے ہیں وہ معنی مراد نہیں ہے, بلکہ زکات کا مطلب ہے غریبوں کی مدد کرنا. اور اس طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ روزے کا معنی مطلب وہ نہیں ہے کہ جو مسلمانوں نے مراد لیا ہے, بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھوک کا احساس جو ہے نا اپنے اندر پیدا کرے. جو غریب لوگ ہیں ان کا احساس جو ہے نا آپ اپنے اندر پیدا کرے. تو اس قسم کے لوگ جو ہے نا یہ اقیم الصلاۃ اور اس طریقے سے صوم اور زکوٰۃ کے معنی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی طرف جو ہے نا وہ آتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تحریف کہلاتا ہے. اور یہ وقت اور زمانے کے زندقہ اور اسی طریقے سے یعنی وقت اور زمانے کا زندقہ, یہ عمل جو ہے نا زندقہ اور الحاد ہے, اور ایسے لوگوں کو زندیق اور ملحد جو ہے نا کہا جائے گا. سمجھے نا بات کو. باقی یہ ہے کہ اب کچھ علوم قرآن جو ہے نا مزید آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. اب تو وقت بھی کم ہے اگلا موضوع شروع کرنے سے پہلے, یعنی اگلا موضوع شروع کریں گے تو وہ طویل ہو جائے گا. ابھی آپ کو تھوڑا وقفہ دیا جائے گا, اس میں جو ہے نا دیر بھی کافی ہو گئی ہے, اس میں آپ چائے پی لیں. اور اسی طریقے سے جمعے کے دن جو ہے نا وہ تعطیل رہے گی, جمعے کے دن درس نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر ہفتے کے دن سے جو ہے نا درس ہوگا, تو جمعے کے دن جو ہے نا وہ درس کی تعطیل رہے گی جب تک روزہ شروع نہیں ہوتا. روزہ شروع ہونے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن بھی درس ہو یا نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ فی الحال جمعے کی تعطیل رہے گی اور جمعے کو درس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. دعا کر. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفا من کل داء. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بڑے اکبر جو ہمارے مدرسے کے شاخ کے نازے میں ہے, ان کے والدہ انتقال کر گئی ہے. دعا فرمائے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفرها ورحمها وارفع درجتها وجعل الجنة مثواها وجعلها مع الشهداء والصالحين. اللہم افسح لها في قبرها, اللہم نور لها في قبرها. خدا اکبر کے والدہ کی مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما, اعلی علیین میں ٹکانا عطا فرما, الہ العابدین قبر کے اندر ثابت قدمی عطا فرما, آنے والے تمام مراحل ان کے لیے آسان فرما. اور جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے مولا عز و جل سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین ہمارے حسنات ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اور ایک طالب علم نے پرچی بھیجی ہے, ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور میرے نام پہ رکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ صحت تامہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے ایک دوست ہے, ان کا بیٹا دوست نے شاگرد تھا, ان کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے میرے نام پہ رکھا تھا عنایت. بہت قابل ذہین بچہ ہے, بھی تو بہترین مدرس بھی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے نام پہ نہیں رکھو, ایسا نہ ہو کہ پاگل محمل جو ہے نکلے ہیں. لیکن اس کو دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ابھی میں ان کے ہاں درس بخاری دینے بھی گیا تھا اور مدرسے کے اندر سب سے زیادہ قابل لائق فائق مدرس وہی ہے, اور تمام کے تمام فنون جو ہے ماشاءاللہ ان کو بالکل مستحضر ہے. جب وہ پڑھتے تھے اس زمانے میں ریل کے اندر سفر ہم کر رہے تھے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھا, چھوٹا بچہ تھا. تو صرف اور نحو کے بارے میں کچھ سوالات ہم نے ان سے کیے, فر فر اس نے جو ہے نا جوابات دیے, تو بڑی خوشی ہوئی.
اللہ مولانا کے بچے کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت تامہ عطا فرمائے۔